بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج، لبيك إله الحق، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی ماشاء اللہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سب کو دیکھ کے کہ آپ ماشاء اللہ بہت جلد کلاس میں آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ اب تو رمضان بھی شروع ہو گیا ہوا ہے اور فیلنگز اس کے ساتھ، جیسے استاذ علی نے کل بھی بولا تھا، منڈے سے جیسے سٹارٹ ہے زیادہ تر، اور اب تو پاکستان انڈیا میں بھی الحمدللہ. جی اپنی اٹینڈنس مارک کریں، ون ٹائپ کر دیں ساتھ، جن کی آئی ڈیز جن کو ایشو ہے وہ ون کر دیں، اور جن کی نہیں ہے تو اپنے نیم کے ساتھ پلیز ون ٹائپ کر دیں. جی جلدی سے سب ٹائپ کر دیں، ان شاء اللہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے اس قرآن کے ساتھ. جی ان شاء اللہ ہم ریکیپ سے پہلے تھوڑی سی میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا فیلنگس ہے اس قرآن کے ساتھ. ماشاءاللہ ہم لوگ ابھی آج ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نائنتھ پارا آج اسٹارٹ کریں گے، استاذہ جی ہمیں کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ریکیپ سارا کچھ، بلکہ بالکل وہ تو ٹرانسلیشن ہی ہمیں تھوڑا سی کروائی جاتی ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں ابھی تک ہم نے جو آٹھ پارے کیے ہیں کیا چینجنگ آئی آپ نے؟ تھوڑا سا ادھر شیئر کریں گے؟ تھوڑا سا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ہر کوئی اپنے طور پہ بتائے کہ اس نے کیا ارادہ کیا ہے، کیا ابھی تک اس نے اچیو کیا ہے ابھی تک. یہ جو قرآن جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ضرور یہاں پہ شیئر کریں کہ کیا سیکھا ہے آپ نے. جی الحمدللہ رحمت کا احساس ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے. فیلنگس چینج ہو رہی ہیں. اور سب سے اچھی بات کیا لگ رہی ہے اس قرآن کے ساتھ؟ ابھی تو رمضان بھی اسٹارٹ، استاذہ جی کہہ رہے تھے ابھی آپ کو بریک بھی ہم لوگ کلاس میں نہیں مل رہی، تو کیا فیلنگز آ رہی ہیں اس رمضان کے، اس روزے کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ اور یہ بھی سب سے بڑی دیکھیں نعمت ہے، رحمت کی بارش ہے جی الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہر وقت محاسبہ کرتی ہوں، نماز قائم کر، تھوڑا صبر بھی آ گیا ہے الحمدللہ. قرآن ساؤنڈ لائک نیو آل دا ٹائم الحمدللہ. خوشی اور خودو آ گیا ہے، ایمان پکا ہوتا ہے الحمدللہ جی الحمدللہ. اچھا اپنی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ نے کافی ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں جو بیڈ ہیبٹ ہیں، تو اس میں سے ہم نے کیا ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ ان کو چھوڑا ہے؟ کیونکہ نماز جیسے رمضان آتا ہے، جیسے ہم نے احادیث سے مفہوم سے، جیسے آپ نے کتاب الصوم کا لنک بھی سینڈ کیا تھا، کافی لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو زاد الخیر اٹینڈ بھی کیا تھا میرے گمان کے مطابق، تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیا کیا رمضان میں کیا فوائد ہیں اور ہم نے کیا کوشش کرنی ہے. جی غصہ کم کر رہی ہوں، ایکسیلنٹ صحیح، دل بہت نرم ہو گیا الحمدللہ. اچھا یہ جو چیزیں اب بھی ہمارے اندر آ رہی ہیں نا، اس کو کنٹینیوسلی ہم نے رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، جاری و ساری رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کو یہ ذہن میں ضرور لائیے گا کہ ابھی جو چیز ہر پارے سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا، کہ ہم نے جیسے ہر اتنے ماشاءاللہ استاذہ جی پوائنٹس، ایک تو ہمیں شروع سے ہی ایک اس کا مفہوم پورے پارے کا ہمیں استاذہ جی مطلب شارٹ میں ہمیں بتا دیتی ہیں اس پورے پارے میں کیا کیا آ رہا ہے. نمبر دو بات میں ساتھ میں جہاں پہ لگتا ہے کہ کیونکہ ماشاءاللہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اور اتنا مطلب زیادہ پارے کو ڈسکس نہیں کیا، پوائنٹ ہمیں بتاتی ہے نا کہ یہاں پہ اپنی چیک کریں، یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ آپ نے کتنا اپنا تجزیہ کرنا ہے، ضرور اس کو ہائی لائٹ کر کے بلکہ ساتھ میں لکھا کرے کہ اس میں میں نے، اور چیک بھی کرے کہ میں نے کتنا اس پہ عمل کیا. جی ڈیفٹی صبر بالکل جی، اس پر کام کرنا انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ جو میں ابھی سوچ رہی تھی کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ نماز، اگر ہماری نماز درست ہو جاتی ہے نا تو سارے کام ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا نماز پڑھنا، تو ہم نے جیسے ہم نے ان آیات میں پیچھے پڑھا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. جب نماز قائم کرنے کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے گا جیسے استاذ نے ایکسپلین کیا تھا، اس میں کیا آئے گا کہ آپ وضو خشوع کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی نا. وضو کے لیے نماز میں آپ کے حالات کو اپنے پاک کرنا ہے ہر طرح کے، کیونکہ آپ نے یہ اگر سوچیں گی کہ میں نماز کس کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اور کس کے سامنے میں نے سجدہ ریز ہونا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کوشش کرنی ہے جی ٹائم پہ ضرور پڑھنا، بالکل ایکسلنٹ، یہ گڈ پوائنٹ ہے. نماز اگر ٹائم پہ ہم ادا کریں گے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. صحیح جی، آٹھواں پارے سے کیا لیا کل کا جو لیسن ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بتائیں گے، جب تک ان شاء اللہ استاذہ جی ہینڈ ریز کریں گے اتنے میں ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کل کے پارے سے آپ نے کیا لیا؟ ماشاءاللہ ٹو دی پوائنٹ، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شروع سے کیا کیا نہیں کرنا. عمل سے بنتی ہے زندگی، صحیح. سب سے پہلے جو مجھے چیز اچھی لگی ہے کہ ہم نے حجت بازی نہیں کرنی دین کے معاملے میں، جو ہے نا بارہ نمبر ایٹ میں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو دین کی بات نہیں مانتا وہ فرشتے اتر کر دیکھ کر یا مردوں کو بولتا سن کر بھی نہیں مانے گا. جی فلاح پانے والوں سے ہونا ہے جی الحمدللہ، صحیح بات ہے. اور کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے اس پارے سے ہم نے اور کیا سیکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ ڈیلی پارے میں سے اپنے لیے جیسے تھے، ایک تو ہمیں مطلب استاذہ جی ساتھ ساتھ بتائے تھے نا اس کو ہائی لائٹ کریں، اور ساتھ میں ان کو دیکھ لیا کریں کہ اس میں سے میں نے آج اس میں سے جو عمل کی باتوں میں کتنا عمل کیا، ری چیک ضرور کیا کریں کلاس سے پہلے نا، اس سے ہمیں پھر فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ابھی اچیو کیا ہے، کتنا زیادہ ہم جو ہے اس کو اپنے عمل میں چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں نا. جیسے اکثریت کے معاملے کی پیروی کی بجائے حق کی پیروی کرنی ہے، صحیح. اور خواہشات کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا دل سخت نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. جب آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. سورۃ الانعام جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا اس میں ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں، اس میں جو مین چیزیں تھیں جیسے استاذہ نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سچے دل سے سمجھنے والا بنا دے، اور واقعی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی کہ واقعی ہم سچے دل سے, کیونکہ ابھی دیکھیں ہم ٹرانسلیشن سن رہے ہیں تو اتنا دل ہمارا نرم ہو رہا ہے اس نماز کی وجہ سے, اس قرآن کی وجہ سے, تو کیوں اب اور ساتھ میں اگر جو لوگ تراوی گر آپ لوگ نماز بھی ساتھ میں وہاں پہ قرآن سنتے ہیں, تو جن لوگوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہوگا ان کو بہت زیادہ اس کی سمجھ آ رہی ہوگی, ایسے ہی ہے نا؟ صحیح. اور مجھے بتائیں کہ جنت کے بارے میں جیسے سازج میں ایک حدیث تھا کہ بہت زبردست ہے کہ جنت کے 100 درجے حدیث میں آتا ہے نا, تو ان درجوں میں پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میجارٹی از ناٹ اتھارٹی, بالکل جی, ایکسلنٹ. میجارٹی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہوتی, صحیح بات ہے. اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, یہ ضرور ذہن میں رکھیں. ظاہری اور باطنی گناہ کا بہت زیادہ ہم نے چیک کرنا ہے, کیونکہ ہر طرح سے گناہ کے بچیں گے. گناہ وہ ہے جس سے نہ نفس کو سکون ملتا ہے نہ دل کو. جی بالکل, عمل کرنا ہے, عمل اور صرف عمل کرنا ہے, ورک ہارڈ کرنا ہے, صبر کرنا ہے, بالکل صحیح. جی کل کے پارے سے مجھے بتائیں, اگر آپ نے کل کے پارے کو بعد میں ری چیک کیا تو اس میں سے اپنے لیے کیا مطلب مین چیز کیا لی ہے اس میں سے, کل کے پارے میں سے, وہ بھی بتائیں. کیوں نارملی تو ہم ریکیپ ابھی میں ساتھ کروا رہی ہوں, لیکن مین چیز بتائیں کہ اس میں سے ہم نے کیا سیکھا. نیک عمل ہی کرنا ہے, جی بالکل صحیح. شرع صدر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی امپروو تقوی, تقوی میں امپروومنٹ آئی ہے. لباس التقوی جیسے ہم نے پڑھا تھا. اچھا ابھی تک جو میں نے ابھی پہلے بھی ایک چیز پوچھی ہے, دیکھیں ہم نے سورۃ النساء پڑھی ہے, ہر چیز ماشاءاللہ, جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں استاد نے بتایا تھا کہ اس میں تقریباً پورے قرآن کا تقریباً خلاصہ سمجھ ہے, تھوڑے تھوڑے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. شراب کے بارے میں آیات آئی ہیں, عورتوں کے بارے میں, مردوں کے حقوق, پھر وراثت کے ہم نے پڑھے ہیں. جی سوسائٹی کے ریچول نہیں فالو کرنا, بالکل صحیح ہے. صبر میں بھی اچھا, ہمیں صرف پڑھنا نہیں بلکہ سنت اور قرآن پر عمل بھی ضرور کرنا ہے. جی الحمدللہ صحیح. اور سب سے زیادہ جیسے حرام چیزوں کے بارے میں استاذہ نے بتایا تھا, حرام اور حلال کی ہمیں پہچان ہوگی کہ حرام کتنی کم ہے, صرف 4 چیزیں ہیں ٹوٹلی جو حرام قرار دی گئی ہے نا, وہ ذہن میں اپنا رکھیے گا. اور حرام میں استاذ ماشاء اللہ اور ڈیٹیل سے ہمیں بتایا تھا کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے اور کیا ہم نے اس میں سے کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اور کیا تھا, جینا اور مرنا کس کے لیے؟ ان الصلاۃ و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. یہ تو جیسے استاذہ نے بتایا تھا, تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. جی استاذہ جی ریڈی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ, ابھی دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. آپ نے نوٹس ریڈی رکھیے گا, ضرور پلیز پارٹیسپیٹ کیا کریں بہت اچھے طریقے سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ساری چیزوں کو لینا دینا آسان کرے, برکت دے. ایکسائٹیڈ ہیں؟ شوق کم تو نہیں ہو گیا؟ یہ کم تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی یہ شوق لگا دے. یہ زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کرے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں, اور ایک ایک منٹ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں گے کہ یہ بیٹھنا اور یہ سیکھنا اور یہ سننا ہمارے حق میں حجت بن جائے, ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے. ہاں جی, ایک دفعہ لکھ کے بتا دیجئے روم میں پیل ٹاک میں کہ آپ سب ساتھیوں تک آواز صحیح پہنچ رہی ہے. آج پھر تو کوئی ہیڈ فون نہیں لگا ہوا رہ گیا. جی الحمدللہ, چلیے جزاک اللہ خیر. آئیے پھر شروع کرتے ہیں دوبارہ ایک شعور کے ساتھ. نئی فائلز کو شروع کریں آپ سب بھی, تاکہ آغاز سے ہی بالکل صحیح طریقے سے ریکارڈنگ ہو. میں بھی دوبارہ پڑھوں گی تاکہ ہماری جتنی بھی بات ابھی ہوئی یہ ساری چیزوں کے بعد اب ہم انشاءاللہ فوکسڈ ہوں. پارا کھول لیجئے جن ساتھیوں کے پاس قرآن پاک ہے. اپنے قرآن سے دیکھنے کا ایک فائدہ بہت ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بعد میں اس کو پڑھنا اور اس میں سے پوائنٹ نوٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ اپنے لکھے اور اپنے پڑھے کی تو اپنی ہی بات ہوتی ہے. اسکرین پہ دیکھا کریں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ لوگ ضرور لکھا کریں اپنے لیے, اور اپنے قرآن پاک پہ جہاں میں کہتی ہوں کہ ہائی لائٹ کریں تو وہاں ہائی لائٹ کیا کریں, جہاں پہ کوئی اور بات کہی جائے تو اس کو نوٹ کریں تاکہ یہ سفر یہیں پہ رک نہ جائے. آمین ثم آمین. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آٹھویں پارے کا سوری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نواں پارہ نمبر نو کا آغاز کریں گے. سورۃ الاعراف میں ہم انبیاء کرام کے قصوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے. آئیے شروع کر کے پھر انشاءاللہ جہاں تک ان کی آیات ہیں اس کے بعد ہم اس میں سے بہت کچھ سیکھیں گے, کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے جو قوم شعیب کا مسئلہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. کوشش کیا کر ایسے بیگس لے کر آیا کریں جس کی چپ چپ نہ ہو اور جوتے ایسے پہنے کہ جس کے اندر آواز نہ ہو. اسی سے پھر آپ کو اور بھی بہت کچھ اپنی طبیعت میں لانا آسان لگے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے جو بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی ہوں کہ نہ ہوں, ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں, جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا, ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا جو ہمارا رب ہے وہ ایسا ہی چاہے. پارے کے آغاز میں ملا کی بات ہے. قوم شعیب کون تھی؟ مالدار قوم تھی, بزنس پیشہ تھی, آپ کہہ لیجئے کہ بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے. یہاں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر مالی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. قوم شعیب اپنے دور کی مسلم امت تھی لیکن بگڑی بھی مسلم قوم تھی, مال بہت تھا لیکن جب مال کو کمانے کے دوران اللہ کے حکموں کو ماننا مشکل ہوا تو ان کے اندر ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوا جس کو ادھر پیش کر دیا گیا. یاد رکھیے کہ سب سے بڑی چوٹ جو ایک انسان کے اوپر پڑتی ہے وہ مال پہ پڑتی ہے. بہت سارے لوگ دین پر بڑی خوشی سے عمل کریں اگر اس میں مال کا معاملہ نہ ہو. تو اس پورے پارے میں سے آپ کو حب مال کا بہت زیادہ تذکرہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے آپ کو اس چیز کا یقین دلا دیا کہ دیکھو مال تمہاری زندگی میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہے لیکن مرتے ہی تمہیں چھوڑنا پڑے گا. یہاں ہم قوم شعیب کا قصہ پڑھ رہے ہیں, آگے ہم دیکھیں گے موسیٰ اور جادوگروں کا قصہ آئے گا کہ جنہوں نے مال کی پرواہ نہیں کی, عہدوں کی پرواہ نہیں کی. پھر اسی طرح ہم آگے جا کر اس میں مچھلیوں کا واقعہ پڑھیں گے. ہم مچھلیوں کے واقعے کو دیکھیں گے کہ کس طریقے مچھلیوں کا واقعہ آئے گا کہ جس میں مسئلہ پھر مال کا ہی تھا. اسی طرح آگے ہم ایک شخص کی کہانی سنیں گے کہ جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا لیکن دنیا کے مال کے پیچھے لگ کر اس نے ان کو چھوڑ دیا. پھر اسی طرح سے سورۃ انفال میں تو واقعہ ہی مال کا آئے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ مال جس کے اندر دل لگتا ہے اس کو مال یمیل میلن کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انسان کا دل لگتا ہے. اب جو لوگ اپنی بڑائی کا احساس رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ اللہ کا دین اپنے راستے کی رکاوٹ نظر آتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سیدھی سادھی بات کی کہ دیکھو اللہ تمہیں کمانے سے نہیں روکتا, اللہ تعالیٰ تمہیں مال جمع کرنے سے بھی نہیں روکتا, لیکن جو اللہ کی حد ہے اس کے اندر رہو. لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کر کے کما ہی نہیں سکتے. آج بھی شیطان کا یہی دھوکا ہے لوگوں کو, وہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھو آج کے دور میں نیکی پہ عمل نہیں ہو سکتا, آج کون سا حلال کا دور ہے, آج یہ ہے وہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی اور لوگوں کو کہا کہ تمہیں اسلام کو چھوڑ کر واپس ہمارے طریقوں پہ آنا پڑے گا, تو یہ بات ان کو اتنی بری لگی کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. حقیقت یہ کہ ہدایت کا سفر جو ہے نا, ہدایت کا جو راستہ ہوتا ہے نا, یہ ون وے ہوتا ہے. اس پہ ایک دفعہ آنے کے بعد دوسرے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ حقیقت میں زندگی کے، اور مجھے آپ کو اس چیز سے یہ بات بھی اپنی زندگی میں لگا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق رازق حقیقی ہے۔ فرمایا بس یہ ربنا کل شیء علما اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والے ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے، نوٹ کیجئے گا، سردار، ان لیڈز، منی مائنڈڈ، دولت والے لوگ، کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے سچے دین کی، تو وہی بار بار انبیاء کرام کے سامنے آ کر بات کرتے تھے۔ کیا کہا؟ جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اور مانو مولویوں کی باتیں، اور جاؤ تم درسوں میں، اور جا کے الٹی سیدھی باتیں سنو، اور تم تو فلاں فلاں کاروبار ختم کر دو گے، اور تم تو سڑک پہ رلنے لگ جاؤ گے۔ تو یاد رکھیے، یہ کسی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کو اپنی دنیا کے راستے کی رکاوٹ سمجھے، حالانکہ جس نے دنیا دی اسی نے آخرت دینی ہے۔ جب ہم اس کی بات مانیں گے تو وہ زیادہ ہمیں دے گا، یا ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ دے گا۔ اب ہوا کیا؟ ایسی منہ زور قوم کا انجام، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ کیا ہو گئے؟ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب پہ، گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، شعیب کے جھٹلانے والے آخر کر برباد ہو کر رہے۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ جو قومیں اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں نا، وہ قومیں اور وہ امتیں جہاں دین صرف مسجدوں میں رہے اور مارکیٹ اور سٹاک ایکسچینج میں، کاروبار میں وہ دنیا کے قوانین کو لینے لگے، ایسے لوگ پھر بالآخر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ جزوی تصور، یعنی دین صرف ایک پارشل چیز ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ اگر رکھی جائے تو بتائیے کہ 6000 سے زائد آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ 5-6 آیت پیج ہوتے پورے قرآن میں، 4-5 صفحے ہوتے، نماز روزہ حج زکات سکھا دیا جاتا تو کافی تھا۔ نہیں، ہمارا دین 5 پلرز آف اسلام پہ نہیں رکتا، بلکہ نماز میں جو روح ملتی ہے اس کا اظہار ہمارے کاروبار، ہماری عام زندگی میں بھی ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ ایک ٹپیکل مذہبی سوچ ہے جس نے آج مسجدوں کے اندر ان چیزوں کو رکھا۔ صحابہ کرام پیسہ کماتے بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب ان کا قافلہ مدینہ میں آتا تھا تو مدینہ کی زمین کانپنے لگتی تھی، رشا آ جاتا تھا، اس کے باوجود عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی وہ 10 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں دنیا میں دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر بھی تھے اور سابق الاولون میں سے بھی، لیکن آج وہ معاملہ بن گیا کہ ہم نے ادھر اور سوچ لیا۔ ہمارا خیال کیا ہوا کہ جب ہم دین کے اندر آئیں گے تو ہمیں دنیا تو چھوڑنی ہی پڑے گی، اور دنیا کو چھوڑنا ہے تو پھر دین تبھی ملے گا۔ یہ سب باتیں ہمارے علم کی کمی کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں آج کے دور میں ہم یہی دین تو نہیں لے رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک سچا شخص جس کو کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، جس کی نظر میں صرف دین ہی بڑا ہے، وہ کیا غم کھاتا ہے؟ فَتَوَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي۔ ایک ایک لفظ میں حسرت بھی ہے، افسوس بھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور ایسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے؟ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ میں غم نہیں کروں گا، لیکن واللہ ایک ایک لفظ میں سچا غم دکھ رہا ہے۔ یہ ہے ایک سچا دائی دین۔ اللہ مجھے آپ کو دین کا یہ درد لگا دے، ہمیں اپنی جان، مال، اپنے گھر، اپنے بچوں سے پیارا اللہ کا دین ہو جائے۔ ہم جس چیز کے لیے ہم پہلے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں، ایک دعوت ہونی ہو گھر میں، کیا حالات ہوتے ہیں، ایک شادی آنی، ہمارے بچوں کے اسکول کھلنے سے 1-2 دن پہلے کیا حالات ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم دین کو کیسے یتیم اور مسکین سمجھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بارے میں یہ بات سوچی کہ کہیں آج بھی ہم ادھورے دین پر تو نہیں ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہ جملے ہمیں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ایک نبی کا تعلق اپنی قوم سے سلیو اور ماسٹر والا نہیں ہوتا، غلام اور آقا والا نہیں ہوتا، اس کا تعلق ماں اور بچے والا، باپ اور بیٹے والا ہوتا ہے. یاد رکھیں آج بھی دین والے وہی لوگ سچے دین کے پجار، آج بھی وہی لوگ دین کو پھیلانے والے بنیں گے جن کے دل میں یہی درد آ جائے گا. استاد اور شاگرد کا رشتہ کبھی کسی رشتے سے ناپا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں یہ تڑپ اور طلب ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو معاملہ لے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی بھی تھے، ان کو کیا فرق پڑتا؟ اللہ نے ان کو تو بچا لیا، ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ بھی اس چیز میں سے محروم رہتے جو ان کو ملی. اور ہوا بھی یہی، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا خسنا اهلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ آزماتا ہے، پھر اس میں سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے. اور کرتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ عاجزی پر اتر آئے. آپ دیکھیے کہ نیا کپڑا بہت اکڑتا ہے نا، چھپتا بھی بہت ہے، نئی نئی چیز میں بہت آواز ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑی سی استعمال ہو جاتی ہے، جب نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پہننے میں سے. بعض دفعہ لوگوں کے پاس جب نیا نیا دین آتا ہے نا تو بڑی اکڑ ہوتی ہے ان کے اندر، بہت بھوں بھاں ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا جاتا ہے، جتنا ان کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، اتنی ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں دین کا صحیح رخ سمجھ آ جائے. اور میں اور آپ واقعی آج اس دنیا میں رہتے ہوئے، آج میرے اور آپ، میرا اور آپ کا آج کا جہاد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سچے اور حقیقی دین دکھائیں. ورنہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی وہی معاملہ ہو گیا. آج بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا، رمضان میں روزے رکھیں گے، رمضان کے روزے کافی ہیں. اور آج بھی ہم کسی کے پاس مال دیکھیں تو بدگمان ہونے لگتے ہیں، کرتے ہوں گے سود کا کام، ہوگا حرام کا مال، اچھا لوگ اللہ خود پوچھ لے گا. اللہ کیسا نہیں ہے، آپ اللہ کی مرضی پہ چلتے ہوئے چلیے، آپ کو اللہ وہ بھی دے گا جو دوسروں کو نہیں دیتا. حدیث میں تک سچے اور امانت دار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور میں اور آپ اگر آج اپنے دل میں اس بات کا یقین لے کر آگے بڑھے نا کہ مال اللہ کا ہے، رزق اس کا ہے، جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں آنے، جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رزق دے دیتا ہے تو وہ بعد میں بھی دے گا. تو کبھی بھی ہم اپنی مالی خیانات اپنے اندر کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہ لے کر آئیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. اب اس کے بعد جنرل باتیں ہیں آپ کے میرے لیے. ایک آیت قابل غور ہے، ایک آیت کو آپ کہیے میرا رب مجھ کو کہہ رہا ہے. اور اپنی زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ذہن میں رکھیے گا. جب تکلیفیں آتی ہیں کہا کیا جاتا ہے عاجز ہو جاؤ. کچھ لوگ اتنے نافرمان ہوتے ہیں کہ وہ تکلیفوں میں بھی نہیں ٹوٹتے، ان کی اکڑ نہیں ختم ہوتی، بلکہ وہ اور بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں نافرمانیاں کرتے ہوئے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتى عفوا. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا دور یاد کیجئے. آپ کے ہسبینڈ لے آف ہو گئے، جاب نہیں تھی، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہ رہے، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہ رہے. اب ساری جائے نمازیں کھولی، تسبیحاں کھولی، آپ نے خوب وظائف کیے، کیا کچھ کرتے رہے. اور اس کے بعد اللہ نے پھر جاب دے دی، بلکہ پہلے سے اچھی دی. اب کیا ہوا ذرا سنیے گا. پھر ہم سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے. یہ جملہ نوٹ کر لیں. جن لوگوں کو نصیحت نہیں لینی ہوتی نا، نہ وہ اچھے سے لیتے ہیں نہ برے سے لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ منافق کا معاملہ اس گدھے جیسا ہے جس کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے مالک نے اسے خوش ہو کر اس پر بوجھ لادا ہے یا اسے ناراض ہو کر. تو یاد رکھیے، بندہ وہ ہے جو خوشی میں بھی رب کو یاد رکھے اور غم میں بھی رب کو یاد رکھے. اور اگر کسی کو خوشی میں رب یاد نہ آئے، غم میں اللہ نہ یاد آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. آج بھی آپ دیکھیے دنیا کے نقشے پہ کبھی اچھی باتیں آتی ہیں، کبھی بری آتی ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں. کیا واقعی ہم اسے نصیحت لیتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ظاہری اسباب بتاتے بتاتے کیا اس کی باطنی چیزوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عبرت کی نگاہ سے دنیا میں پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے ایک بات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر کار ہم نے ان کو فخص نہ ہوں بختتم وہم لا یشعرون، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی. اور اگر بستیوں کے لوگ، اس پہ اپنا نام لکھ لیجئے، جس بستی، جس ٹاؤن، جس ملک، جس کنٹری، جس سٹی میں آپ ہیں لکھ لیجئے، اللہ کا یونیورسل لا ہے، آپ جس بستی میں بھی اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولیکن کذبوا، مگر انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کی بری کمائی، اور انہوں نے مگر انہوں نے تو جھٹلایا، پس ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں ان کو پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دینے کا قانون بیان ہو رہا ہے. کبھی اللہ پیار سے ازماتا ہے، کبھی غصے سے ازماتا ہے، بالکل ایک ماں کی طرح. کبھی بچے کے لاڈ دیکھتی ہے، کبھی اس کو گھورتی ہے، کبھی اس پہ غصہ کرتی ہے کہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ٹھیک طرح بن جائے، اس کو صحیح سمجھ آنے لگ جائے. دیکھیے کہ تقوی کے ساتھ رزق ہے. ایک کتاب ہے تقوی کی کنجیاں، جس میں ایک کنجی، ایک چابی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. آج لوگ کہتے ہیں اللہ سے نڈر ہو جاؤ گے تو رزق زیادہ ملے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈرو گے تو رزق ملے گا، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ کم ہی آتی ہے. اس لیے باقی دیکھیے ڈانٹ، اتنی ڈانٹ ہے ان آیتوں میں کہ اگر میں اور آپ اس کو اپنے اوپر لے لیں تو ہمیں پسینے آنے لگے. کاف آمین اہل القرا، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ کیا رات کو زلزلہ نہیں آ سکتا؟ کیا رات کو نیند میں ان کی جان نہیں جا سکتی؟ یا ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، یعنی وہ بزی ہوں، اپنی بزی لائف میں مصروف ہوں اور ایک دم اللہ کی پکڑ آ جائے؟ کتنے لوگ ہیں جو بستروں پہ مارے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں جو بستروں سے کبھی اٹھے ہی نہیں سو کر؟ میں جب چند سال پہلے فلوریڈا گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں سنک ہے، یعنی ارتھ ہولز ہوتے ہیں، جس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، سنک کچھ اس میں ہوتا ہے کہ زمین اندر چلی جاتی ہے، سمندروں کے کنارے گھر ہے تو پانی نیچے سے اتنا زیادہ نہیں ہے. اور اکثر پتہ چلتا ہے کسی کے گھر کے اندر کہیں سے ایک تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا اندر چلا گیا، تو کسی ایک گھر میں سب گھر والے سوئے ہوئے تھے اور ایک بچہ اٹھ کے آ ہی نہیں رہا باہر، کدھر ہے کدھر ہے. جب جا کے اس کا دروازہ کھولا تو اس کا بیڈ اپنی جگہ سے پورا کا پورا اندر زمین میں جا چکا تھا اور وہ زمین کے اندر ڈوب چکا تھا. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے! اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی پکڑ سے بچا دے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے. دعا کیجیے اپنے لیے بھی، ساتھیوں کے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں اپنی بے خوفی سے بچا، اللہ ہمیں اپنا خوف دے. اللہ معنی اسلو کا خشیت کا، اللہ تیری وہ خشیت مانگتی ہوں. ماں تبول بینی و بینا معصیت، جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن جائے. اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر حقیقی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی پچھلی قوموں سے کوئی نصیحت نہ لی؟ آج سے پیچھے چند سال جا کے دیکھیے، جاپان میں ایک زلزلہ آیا، پاکستان میں بالا کوٹ میں ایک زلزلہ آیا، سونامی آئی، ہر سال امریکہ میں کیٹرینا، ریٹا اور کئی قسم کے آپ دیکھیے ہریکینز آتے ہیں. کیا ہم نہیں سوچتے؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے. دیکھیے آج کے دور میں اب جو دنیا میں آفتیں آتی ہیں، کیا ہم اس کو عذاب سمجھیں؟ تو اس کے لیے بھی اصول سمجھ لیجئے گا. جب تک انبیاء کرام زندہ تھے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے مطابق بتاتے تھے کہ یہ طوفان عذاب ہے کہ نہیں، اور یہ ٹڈیوں کا برسنا عذاب. اب چونکہ انبیاء کرام نہیں ہیں، تو میں آپ حتمی طور پہ نام لے کر کسی کے بارے میں، نہ کسی انسان کے بارے میں، نہ کسی قوم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب ٹوٹا ہے. لیکن دوسری طرف بالکل بھی نصیحت نہ لینا، بالکل مزے سے اخبار پڑھتے ہوئے کہنا دیکھو آج ادھر زلزلہ آ گیا، جی ہو گیا، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. آپ بتائیں ہمارے تو اپنے ملکوں میں کتنی آفتیں ہیں، بجلی، مہنگائی، غربت، کہیں گرمی، کہیں سردی، تو کیا میں اور آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ کیا واقعی دلوں پہ اتنے کفر لگ چکے ہیں؟ خود سے پوچھئے، کیا میرا دل بند، کیا میرے دل کے اندر اتنے تالے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی بات دیتی؟ یہ قوم ہے جن کے قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے. اس آیت پہ بھی غور کیجئے. ایگو ایشو، ایک دفعہ نو کہہ دیا یس نہیں کروں گی. اب دیکھیں بعض دفعہ بچہ غصے میں آ کے نا کہتے میں نے نہیں کھانا, پھر ماں پیار سے کہے غصے سے کہے جیسے کہ نہیں کھاتا. اب جب ماں نے کہنا چھوڑ دیا بھوک لگی پھر تھوڑی سی تڑپ آتی, ہائے اب کیا کروں. سب جا رہے تھے میں نے نہیں جانا, جائیے آپ. سب چلے گئے بعد میں افسوس ہوا, ہائے میں کیوں نہیں گیا. تم اپنی انا کا شکار ہو کر بعض دفعہ پھر ایک دفعہ نو کہہ دیں, دل بھی ماننے تو نہیں مانتے. دیکھو اس طرح منکرین حق پر کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, اور ان میں سے اکثر کے پاس کوئی عہد نہیں پایا, ان میں سے اکثر کے پاس کوئی عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج جو بات ہو رہی ہے اللہ نے پہلے سے بتا دی کہ لوگ عہد شکنیاں کرتے ہیں. اپنے لیے دعا کریں, سب کو بھول کے صرف اپنی فکر کریں, اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ جان لینے آئے گا نا اس وقت میں اکیلی ہوں گی, کوئی میرے پاس ارد گرد نہیں ہوگا. اس وقت مجھے پتا چلے گا کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا. اس کے بعد اب طویل قصہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا. یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الى فرعون, پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. آج کرتے ہیں لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم, وہ کہتے ہیں یہ تم پڑھنے والی چیز ہی نہیں, بس ان کے وظیفے کرو, گھول کے پی لو, اس کو اس طرف کر لو, اس طرح کر لو. کتنے لوگ ہیں جو آج قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک آیت کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں, کتنے لوگ اس کو واقعی اپنی زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی سمجھتے ہیں. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین, بس دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہو. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. اس کو نوٹ کریں, سچے داعی دین کا یہ تعارف ہوتا ہے, کس کا؟ کائنات کے مالک کا. نہ جماعت کا نام بتایا, نہ گروہ کا بتایا, نہ مسلک کا بتایا, نہ فرقے کا بتایا. ہمیں تو اللہ معاف کرے سب کے لاکے لگانے آتے ہیں. کسی کو اسپیچ پہ بلائیں پہلے چار منٹ اس کا انٹرو ہوتا ہے, لمبا چوڑا اس کا تعارف, یہ فلاں صدر, فلاں وزیر, یہ اس کے بانی, یہ اس کے فلاں کیے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑا بنی ہونے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات دیکھیے کہ اپنا تعارف, جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا وہ اللہ سے ہی نظر پانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے. اب پہلے تعارف کرایا, اب کام کیا ہے, ٹو دی پوائنٹ تبلیغ کی طرف اشارہ ہے. کہا میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں, میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. صریح ہے میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں, بس تو بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیج دے. وہ بھی بتا دیا اور جوائنٹ پہ گول ہے وہ بھی بتا دیا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سیاست کی بات نہیں کی, کوئی حکومت لینے کی بات نہیں کی, سیدھا سیدھا جو اللہ نے ان کو مشن دیا تھا اس کی بات کی. لیکن فرعون نے اس کو کتنے الٹے معنی پہنائے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, یکایک وہ ایک جیتا جاگتا ازدہا تھا, کوبرا بڑا سا سانپ بن گیا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی. آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں بھیجتے ہیں نا تو اس کو اس وقت میں جو لوگوں کے ذہنوں پہ چیز چھائی ہوتی ہے نا اس کے مطابق نشانیاں دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بہت بول بالا تھا, تو حضرت موسیٰ کو یہ عصا دیے گئے, عصا اور ید بیضہ کا معجزہ دیا گیا. آج آپ میں سے بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہائے کتنے خوش قسمت تھے, دیکھے ہاتھ میں عصا آتا, ہاتھ میں ایسا تھا پھینکا تو سام بن گیا, ہاتھ جیب میں ڈالا تو نکلا تو چمک گیا. کیا آج آپ کے میرے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کا ایسا تو سام بنتا تھا نا, اور اسی طرح سے ایک اچھی نشانی بن گئی کیا کہ ید بیضا. یعنی آپ دیکھیے بالکل یہاں وہی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی کے لیے کہا کہ ایمان بین الخوف والرجا. تبلیغ میں بیلنس ہونا چاہیے, کبھی لوگوں کو ڈرائیے تاکہ وہ نڈار ہے تو ٹھیک ہو جائے, پھر جب وہ بہت ڈرنے لگے ان کا خون خشک ہونے لگے تو ان کو خوشخبری دیں. یہ جو ازدہے والا معجزہ ہے یہ کیا ہے؟ انذار. اور جو ید بیضہ جو شائننگ ہینڈ ہے وہ کیا ہے؟ ان کے لیے تبشیر ہے, خوبصورت چیز ہے. اللہ کے نبی کو بھی کیا ایسا کوئی معجزہ ملا؟ یہ آپ کے سامنے اس وقت تھا واللہ ہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو ان کے ہاتھ میں کام کرتا تھا نا. اب ہاتھ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کہیں رکھا بھی ہو تو کبھی سانپ نہیں بنے گا. اور آج اگر ان کا ہاتھ کہیں محفوظ بھی ہو تو جد وضع نہیں بنے گا، وہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی کو وہ معجزہ دیا جو آج بھی لوگوں کے لیے انذار اور تبشیر کا کام کرتا ہے. اس وقت بھی آپ کے میرے ہاتھوں میں وہ قرآن ہے. ہم مسلمان خوش قسمت ہیں. پھر آپ کہیں گے اچھا پھر آج کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ. اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کرنے، یعنی اگر آج کے دور میں وہی ہاتھ آ جائے نا جو صحابہ کے تھے، تو یہ قرآن مشرق سے مغرب، ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ، سب کو مسلمان کر دے. اتنا پیارا قرآن ہے، تو دلوں پہ بولتا ہے یہ. اس کا اثر تو دلوں کے اندر جانے لا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کتاب کو اٹھانے والا بنا دے، اور ہمیں کمٹمنٹ دے، اور ہمیں اس کے لیے تڑپ لگا دے، اور ہماری سستیاں دور کر دے، اور ہماری بے ترتیبیاں دور کر دے. آج ہم مسلمان ڈس آرگنائز امت بن گئے، اس لیے آج اس کا روک نہیں رہا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا. لیکن موسیٰ نے آتے کیا کہا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ دے دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن فرعون نے کیا کہا، اوہو یہ تو ہمیں بے دخل کر رہا ہے. آج بھی جو حق بات کرتا ہے نا، لوگ تھریٹ فیل کرتے ہیں. کبھی بھی وہ سیاست کی تختے کو لڑ دیں گے. اصل میں فرعون کو کس بات کا ڈر تھا؟ اس میتھڈالوجی کا، جس فرعون تھا وہ نظریہ اور وہ سوچ اور وہ ڈائنامزم جو حضرت موسیٰ کے ذریعے آنے والا تھا. آج بھی دیکھیں لوگ اسلام سے کیوں ڈرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ ایک گز کا ٹکڑا، بڑی بڑی حکومتیں اس سے کانپتی ہیں. وجہ میتھڈالوجی، اور وہ ایک جو ایک سوچ ہوتی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر آج یہ دین آ گیا تو ہمارے جھوٹے نظام اور جو عزم ہے وہ نہیں چلنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خوف محسوس ہوا، اب مشورہ مانگ رہے ہیں، آپ کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا، کیا کہا؟ کہ اس کو اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. اب یہی ہوا، چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آگے. اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا، بہت خوبصورت طریقے سے نیو مسلمز اور بون مسلمز کا تقابل دکھے گا آپ کو. انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. کون ہے؟ نمبر ایک کافر، دوسرے درجے پہ جادوگر، تیسرے درجے پہ لالچی، چوتھے درجے پہ صلہ مانگ رہے ہیں اپنے کام کا. فرعون نے کہا، ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے. یعنی ان کے دل کی حالت اسلام کے آنے سے پہلے کیا تھی؟ کفر اور شرک میں ڈوبے پڑے، حب دنیا اور حب جاہ میں ڈوبے پڑے. آگے جا کے دیکھیے گا دل کیسے بدلتا ہے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسکور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، پھینکو اپنا سا. ان کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے تلسم کو نکلتا چلا گیا، اور اس طرح جو حق جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا یہ حال ہوا، گویا کسی چیز نے ان کو اندر سے ہی سجدے میں گرا دیا، اور کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو. اس کو کہتے ہیں اوور نائٹ چینج، اپ سائڈ ڈاؤن ہونے لگی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو حقیقت میں اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہم لے کر رہیں گے. آپ اور میں دیکھیے کہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا یہ ایمان ٹھنڈا ہو جائے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، توا گرم ہوتا ہے نا، تو آپ اس پہ روٹی ڈالیں، بڑی نرم پکے گی، اچھی پھولے گی روٹی. لیکن توا ٹھنڈا ہو جائے پھر روٹی ڈالیں گے نا، تو روٹی سخت ہوتی ہے. پہلی دفعہ جب آپ قرآن سنتے ہیں نا، تو آپ کو ایک ڈسکوری چینل لگتا ہے. آپ کہتے ہیں واہ، ہائے، پورا وقت آپ حیران ہی رہتے ہیں، یہ بھی ہے، اچھا ماشاءاللہ. وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے انسان کہ اس کو کئی باتیں اس میں مس بھی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں، ہائے کتنا مس ہوتا ہے. ڈونٹ وری، جو ملتا ہے اس کو لے لو. لیکن جو لوگ بار بار سنتے ہیں، پہلی تو بات ہے کہ ان کے اندر ویسی بے حسی آنے لگتی ہے، سن ہو جاتے ہیں، سن سن کے سن ہوتے ہیں. جیسے آج میں اور آپ نعمتوں میں پلتے ہیں، اور ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے، واللہ ہی نہیں ہے. ایک وقت بھوکے رہے نا تو ہمیں بھی روٹی کا کوئی مزہ آئے، ایک وقت ذرا رکھی سوکھی کھائیں تو ہمیں بھی گوشت اور سبزی کا فرق پتا چلے. بالکل اسی طرح بعض لوگوں کو جب نیکیوں کے موقع ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہوں گے، بہت ملتے ہیں، بہت ساروں کو ملتے ہیں، کیا بڑی بات ہے، ہمیں کیا. کچھ لوگ جن کی زندگی اس تڑپ میں گزر جاتی ہے کہ اللہ ہم سے کوئی موقع دلوا، ہم سے کوئی کام لے، ہمیں قرآن کا راستہ دکھا، وہ تبھی بےچارے حالات کے چکر سے نہیں نکلے ہوتے. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں یہ موقع آ چکے ہوتے ہیں وہ اس سے بے نیاز ہونے لگتے ہیں، وہ اس کی ویلیو نہیں پہچانتے. وہ اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ ان کو وہ چیز عادت ہو چکی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اندر سے جس چیز نے جادوگروں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو فرعون بھی دیکھ رہا تھا، وہ کیوں نہیں جھکا؟ طلب نہیں تھی، بڑائی کا احساس تھا، تعصب تھا، انا خیر من، میں سب سے بڑا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کا خیال تھا. تو یاد رکھیے کہ قرآن آپ سب سن رہے ہیں، پلیز سب اپنے سیل فون بند کر دیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے آج. اور جب پرانے ساتھیوں کا فون بجتا ہے تو مجھے تو دل کرتا ہے کہ میں روؤں. کوشش کیجیے سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، صرف چند گھنٹے حنیف ہو کے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کے دل میں یہ قرآن اترتا ہے اور انشاءاللہ پھر ہی چینج آئے گی، ورنہ تو صرف ہم پارا ہی پورا کریں گے. جادوگروں کی حالت بدلی، فرعون کی نہیں بدلی. آج بھی صرف قرآن اس کو فائدہ دے گا جو اپنی ہدایت کے لیے سننے آتا ہے اور سنانے آتا ہے. میں کہتی ہوں ہر سال کا دارا قرآن جو مجھے دیتا ہے، اگر میں آپ کو بتانے لگوں نا تو آپ میرے حال پہ رش کریں. شاید اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کسی سال کو ایک بھی میری بات نہ سنے، تو میں پھر بھی سنانا چاہوں گی کیونکہ یہ میں خود کو سناؤں گی، مجھے خود کو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے جب ادھر آئے نا ڈرتے دل کے ستایا کریں، اندر آنسو گرا کے بیٹھا کریں. اس وقت بھی اپنے اندر نرمی لائیں، اپنے آپ کو جتنا بچکا ٹھیک ہے، اپنے ظاہر میں اگر ٹیک لگائیے نو پرابلم ایٹ آل، لیکن آپ کا اندر نہ کڑاؤ کیونکہ ادھر آپ موم بتی کی طرح پگھلے ہوتے ہیں. جب یہاں سے باہر نکلیں گے نا، جس طرح سے یہاں بیٹھے تھے نا، جو پوسچر تھا، جو آئے سنی، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، تو بس باہر جا کے پھر دیکھیں گے. اور یہاں اندر ایک دم تبدیلی آئی اور آپ کو فکر لگ گئی، انشاءاللہ یہ چینج باہر جائے گی. انہی کو قرآن بدلتا ہے جو حقیقت میں اسی وقت گر پڑتے ہیں، سمے نہ واتا نہ کہتے ہوئے کہنے لگے ہم نے رب العالمین کو مان لیا، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ کہیں فرعون نہ خوش ہو جائے کہ شاید مجھے مان گئے، وہ بھی تو خود کو رب کہتا تھا. اب فرعون کی ذات پہ چوٹ پڑی، انا پہ چوٹ پڑی، اسی کے خریدے ہوئے بندے اسی کے خلاف ہو گئے. تو کیا کہنے لگا؟ فرعون نے کہا تم اس پر ہی مان لیا ہے، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. ہائی لائٹ کر لے، فرعونی نظام، اپنے ہی ساتھیوں پہ بے اعتباری. یاد رکھیے یہ گلٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس حق نہیں ہوتا، ہائے ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑ نہ جائیں، ہائے یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. بھئی کیسے ہوں گے اگر آپ کے پاس حق ہے؟ یہ تو دعا کریں کہ ان کی عقل نہ الٹی ہو یا ہدایت سے دور نہ ہو جائیں. آپ کو کوئی تبھی چھوڑے گا جب آپ کے پاس حق نہیں ہوگا. تو یہ انسیکیورٹیز فرعون کو تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ان کو بلا رہا ہے، ان کو انعام و اکرام کے دعوے دے رہا ہے، انعام و اکرام کی تسلیاں دلا رہا ہے، ان کو انعام اور اکرام دینے کے دعوے کر رہا ہے، لیکن یہاں دیکھیے کہ اپنے ساتھیوں پہ شک کر رہا ہے. فصوف تعلمون، دھمکی دے رہا ہے، اچھا اب تو اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہوا ہی جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. تھریٹنگ، آج بھی جہاں بس نہیں چلتا نا تو سچے مومنوں کو پھر ایسے ہی تھریٹ دیا جاتا ہے. اب ذرا جواب سنیے اور یہ جواب ہائی لائٹ کر لیں، اپنے اپنے قرآن پر اس کو رنگ لگائیں گے نا تو آپ دیکھیے گا یہ آپ کے دل پہ بھی لکھا جائے گا. اور یہ ایمان مطلوب ہے آج کے مسلمانوں سے. میں آپ ہم سب جو کئی نسلوں سے مسلمان گھروں میں نسل در نسل پیدا ہو رہے ہیں، آج ہمارے اندر جوش نہیں ہے. ہم موقع دیکھ کر نیکی کرتے ہیں، ہم ماحول دیکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچیے سامنے وقت کا فرعون ہے، امیجن تو کیجیے. اب نام لوں تو کئی نام بن جائیں گے کہ آج کوئی کسی ایسے فورم میں کھڑا ہے کہ جہاں سے سیدھی جیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. سنیے کا جواب جادوگروں کا، انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. یہ ہے وہ سوچ جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خدا سے آپ کو نہیں رکھنے دیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں دنیا میں کسی حکمران کا ڈر ہو، کسی ظالم جابر شخص کا ڈر ہو، تو کہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب اللہ ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. یعنی میں کسی اور سے ڈر جاؤں اللہ کے ڈر سے زیادہ، تو یہ شرک ہوگا. اسی طرح کا اللہ میں نہ جالو کفی نہ ہو رہی ہے، میں نعوذ بکا من شروری ہے. یہ دعا بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کے شر اور فتن سے بچا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک بہت خوبصورت حدیث آپ نے بچپن سے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. یہ ہے اصل میں وہ مقام. فرعون، اپنے وقت کا فرعون، جو میہے لگوا دیتا، جو لوگوں کو سولی پہ چڑھاتا، اس کے سامنے یہ نیو مسلم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ انا الی ربنا لمنقلبون. یہ یقین آ جائے نا اگر مجھے آپ کو کہ جانا تو میں نے قبر میں، دنیا کتنی جمع کر لوں، کس سے ڈروں، کس سے نہ ڈروں. اور جرت دیکھیے، وما تنقم منا الا نامنا بآیات ربنا. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے ان کو مان لیا. اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ دعا یاد کیجیے. آج کے مسلمانوں کو یہ مت کہیے کہ سیمیلیٹ کیجیے، بی کمپرومائزنگ، دین کو ڈائلیوٹ کر لیجئے، سب کو خوش رکھیے. آج آپ نان مسلم کو خوش کرنے والا دین بھی لے آئیں گے، واللہ ہی وہ خوش نہیں ہوں گے. لن تردان کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، لیکن یہ آیتیں آپ کو مدد دیں گی. آپ کا رب آپ ساری دنیا کے رب لوگوں سے بڑا، اس لیے جرت، اطمینان. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں یہ بات درجہ اتم تک تھی، بدرجہ اتم تھی، وہ ڈرتے نہیں تھے. حق کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فلسطین کو میں جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں، لیکن خوف کوئی نہیں ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، غلام اونٹ پہ، خود سوار نیچے. ہمارا تو پروٹوکول ہی نہیں پیچھے جاتا. ہم کہتے ہیں ہائی بےزتی ہو جائے گی، جھوٹی عزت والوں کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، اور سچی عزت والوں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ وہ تو مسلمان ہو گئے، فرعون کے ہاتھ سے نکل گئے. یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے، میرے لیے تو خوف زدہ کرنے والی ہے، لیکن آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، بہت سارے کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں نا، تو خوش فہمیوں کو دور کیجئے. اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی اپنے دین کے کام لے لیتا ہے. یہاں اللہ نے فرعون سے وہ کام لے لیا تو بےچارے موسیٰ کہاں لے کر سکتے تھے. بےچارہ میں نے اس سینس میں کہا کہ حق والوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. فرعون نے کیا سوچ کر سارے شہر سے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ سارے جمع کرتا ہوں تو سب کے سامنے موسیٰ کی بےزتی ہوگی اور پھر سب مان جائیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی ہوں جاؤں، اور وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر مسلمان ہو گئے. آج بھی وہ کہتے نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آج جتنا اینٹی اسلام پروپیگنڈا ہے میڈیا کے ذریعے، اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا. مجھے واقعہ تو نہیں اتنا پتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. 9/11 کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے، جتنا قرآن چھپا اور ریکارڈ سیل ہوئی جو اس سے پہلے نہیں تھی، مشہور ہو گیا اسلام. کئی لوگ اپنے اسلام کے واقعے میں سناتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوریسٹی ہو گئی کہ سب اس کو برا کیوں کہتے ہیں، آؤ ہم بھی دیکھیں، بس ایک دفعہ قریب آنے کی دیر ہے. یہی حالت مکہ میں بھی ہوتی تھی، مدینہ میں بھی. کئی لوگ صرف سنگن لینے آتے تھے، ذرا دیکھے تو صحیح کہتے کیا اور ان کے بات میں اثر کیا، بس وہ پھر اس اثر میں آ جاتے تھے. تو میں آپ کرے نہ کرے اللہ کے کام، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں، سب چلے جائیں، سب بیٹھ جائیں گھر میں، سب آرام فرمائیں، سب موج کریں، سب مال کمائیں. فرعون سے کام لیا اللہ نے اپنے دین کا، اب ابیلوں سے لیا اللہ نے اپنے دین کا کام. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کام لیا، آگے آپ پڑھیں گے ہدہد سے لے لیا. تو مجھے آپ کو ڈرتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک چال جو پاؤں پٹک کے چلنے والی ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کو پوری لگ جائے اور وہ کہ فرشتوں پہلے اس کو تو فارغ کرو، پھر بعد میں کسی اور کو بلانا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب فرعون کو جو ہاتھ پاؤں پڑھ کے اس کا ہی ذکر ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑ دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر بہت مضبوط ہے. ہر دور میں کفر کی یہی کوشش رہی کہ جہاں اسلام باقی چیزوں جہاں مسلمان باقی چیزوں میں پیچھے تو ان کی اولاد بھی کم ہو. آج بھی دیکھیے دو بچے خوشحال گھرانہ, کم بچے خوشحال گھرانہ کا نعرہ لگانے والے اپنے ملکوں میں لوگوں کو سینکشنز دیتے ہیں کہ بچے پیدا کرو, لیکن وہ بچے پیدا نہیں کرتے. لیکن مسلمانوں کی اولادوں کو کیسے قتل کیا جا رہا ہے, ایک تو فیملی پلاننگ کے نام پہ اور ایک ہماری اولادوں کی مت مار کے, ان کی سوچ بدل کے, ان کے پرسپشنز چینج کر کے, ان کے ذہنی افق کو نیچا کر کے, ان کو کھیل کھلونوں میں لگا کر ایسا کر دیا کہ آج ایسے لگتا ہے کہ واقعی امت مسلمہ پہ پھر وہی وقت آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا آپ بھی یاد کیجئے, قال موسیٰ لقومی استعینوا باللہ واصبروا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یہ کرنے کا وقت ہے آج بھی, صبر اور مدد. زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, اور آخری کامیابی انہیں کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. تو یاد رکھیے, دنیا میں فتنوں سے کوئی بچائے گا تو اللہ بچائے گا, آزمائشوں سے کوئی بچائے گا تو اللہ بچائے گا. میں اور آپ جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے جائیں گے اتنی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا, اب ذرا دیکھیے بدبخت قوم ہے, میں کہتی ہوں وقت کا نبی بھی آ جائے نا تو جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے. یہی اس قوم کے ساتھ ہوا, کہنے لگے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جاتے ہیں. ہوا کیا کہ بنی اسرائیل میں بیٹوں کے قتل کا حکم دیا تھا فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے, معروف واقعہ آگے آئے گا سورت قصص اور سورت طہٰ میں, تو وہاں سنیے گا, کیونکہ خیال یہ تھا کہ یہ بچہ فرعون کی سلطنت کو ڈبو دے گا. تو اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا فرعون نے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں فرعون نے دوبارہ وہی آرڈر پاس کر دیا کہ اب ایک بار پھر ان مسلمان نما بنی اسرائیلی جو ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کرو. تو قوم جب دین کی آزمائش آتی ہے نا تو اس وقت لیڈروں کے خلاف ہو جاتی ہے. کتنی بدبخت قوم ہے کہ نبی کو کہتی ہے تیری وجہ سے مشکل میں پڑے ہیں, نہ تو آتا نہ ہمیں اتنا کام کرنا پڑتا, نہ تیرا مسئلہ ہوتا اور نہ ہم ستائے جاتے, نہ تیرے ذریعے سے جد بیضا اور اساس عام بنتا اور نہ ہم اتنی آزمائش میں آتے کہ ہمارے بچے مارے جائیں. یا نوٹ کیجئے, لوگ بڑے شوق سے دین کا کام کرتے ہیں, جو ہی چوٹ اولاد مال گھر بار پہ پڑتی ہے نا تو پھر وہ بکھلا جاتے ہیں, کہنے لگے ہماری تو آزمائش ہی نہیں کبھی ختم ہونی. لیکن یہ بھی تو دیکھو تمہیں موسیٰ کے ذریعے اللہ دے کیا رہا, ایک جیتے جاگتے فرعون سے نجات کے راستے بن رہے ہیں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیا تم ذہنی غلامی میں مرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی نسلوں کو غلامی میں بیچ کر دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھیے یا نوٹ کیجئے گا, راہ حق کے تقاضے جو لوگ پورے نہیں کر سکتے وہ صرف خواب ہے. وہ خواب دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری. جو اس راستے میں قربانیاں نہیں دے سکتا وہ زیادہ کام کا بندہ نہیں ہے. ابھی روٹھے کہ کل چھوٹے, کل کے جاتے آج جانا پڑے گا, اس لیے کہ ایسے لوگوں کو اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہوتا جو ملتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی مشکلات وہ تو آئیں گی. آپ دیکھیں نا کبھی آپ میں سے کسی ماں نے صبح اٹھ کے اپنے بچے کو کوسا؟ کیا مصیبت ہے روز تمہارے لیے اٹھنا پڑتا ہے, کیا مشکل ہے روز تمہیں اسکول بھیجتی ہوں, کیا مشکل ہے روز لنچ دیتی ہوں. خوشی خوشی کرتے ہیں ایک روشن مستقبل کے لیے. باپ کتنا کماتے ہیں پھر بچے پڑھتے ہیں تو کیا دین ایسے پھیل جائے گا؟ ہے نا, ایک اللہ بس وہ بھیج دے گا فرشتوں کو اور سب کو جا کر دین کا پتہ چل جائے گا اور اسلام کا پتہ چل جائے گا. یہ سب مجھے آپ کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ آج ہے کوئی ہم میں سے بنی اسرائیل کا بندہ ادھر بیٹھا ہوا؟ آج موسیٰ علیہ السلام ادھر ہیں؟ نہیں. یہ لیسنز ہیں, اے امت مسلمہ, اے امت محمدیہ اور اے امت وسط, تم بھی تو ذرا اپنے حال پہ غور کرو. اب ذرا موسیٰ کا جواب سنیے. آج کے لیڈرز کو بھی یہی کہنا چاہیے اپنی قوموں کو. کیا انہوں نے جواب دیا, قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. اپ لفٹنگ, ان کے مرائل کو بلند کیا. قوم تو پوری ڈوبی ہوئی ہے ہی نہیں ہمت, کمر ہی ٹوٹی ہوئی ہے, چلنے کی طاقت کوئی نہیں, بیٹھنے کی ہمت کوئی نہیں, لیکن نبی کتنے پیار سے ان کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری. دیکھیے آج کے دور میں ایسے لیڈرز کی دعا کریں جو امت کو جوڑے, ان کو اٹھائیں. اپ لفٹنگ, یس یو کین ڈو اٹ. آپ اپنے بچوں کو جیسے چلنا سکھاتے ہیں نا, اس طرح اس وقت امت کو چلنا سکھانے کی ضرورت ہے. اور ڈی مورلائز کر دینا اور ان کو دوسری طرف ڈال دینا یہ درست طریقہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی دیکھیے ان قوم کو پھر تھوڑی سی تنبیہ کر دی کہ یہ سب کچھ کیوں کرے گا, ہائی لائٹ کیجیے گا, فینظر کیف تعملون, پھر وہ دیکھے گا اب تم کرتے کیا ہو. یعنی اللہ تو فرعون کو ڈبو دے گا تو کیا تمہاری نجات ہو گئی ختم؟ نہیں. اصل بات کیا ہے کہ تم فرعون کی فرعونیت کے دور میں اس کی غلامی کے دور میں تو اچھے ہو گئے ہو. اور یاد رکھیں بنی اسرائیل کا وہ دور بڑا خوبصورت دور تھا جب یہ فرعون کے غلام بنے, خدا خوفین میں آئی, تورات کو انہوں نے دوبارہ ریوائیول آف دی تورا کی, دوبارہ سیدھے ہو گئے, بندے بن گئے, روتے دھوتے رکھے. اللہ نے ان کو کہا ٹھیک ہے آزاد کر دیتے, لیکن جو ہی فرعون ڈوبا ان کا وہی حال تھا جو میں دکھ کے ساتھ کہوں گی جو آج تک پاکستان کا حال ہے. 60 سے اوپر سال ہو گئے ہمیں بھی پاکستان لیے ہوئے, لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ اب اگلے حصے کو اس تناظر میں سنیے گا. اصل آزمائش ہوتی ہے نا نعمت پانے کے بعد ہوتی ہے, دو طرح کا صبر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اضطراری اور ایک ہوتا ہے اختیاری. یعنی پیشنس جو آپ کو برے دنوں میں کرنا پڑتا ہے, دکھ میں صبر, بیماریوں میں صبر, پریشانیوں میں صبر, بہت سارے لوگ یہ کر لیتے ہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم. فطرت بھی جاگی ہوتی ہے, نماز پڑھی لیتے ہیں لوگ جس دن کو مرا ہو, میں یہ سامنے پڑھی ہے تو غیبتیں کرتے ہیں, کبھی دل نہیں کرتا. لیکن دوسرا صبر بڑا مشکل ہے, اختیار کے ساتھ, چوائس کے ساتھ. وہ کون سا؟ جب خوشیاں آتی ہیں, جب گھر میں شادی آتی ہے, جب اللہ حسن دیتا ہے, پھر دیکھو ذرا نمایاں کیسے کرتے ہیں. فکر خراب ہے اٹس اوکے, اور فکر اچھا ہو پھر دیکھیے کہاں کہاں بندہ اپنے آپ کو ابھارتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نعمتوں پہ بہت کم لوگ صبر کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا بالکل اب یہی مزاج آپ کو آگے دکھے گا, دکھ میں تھے صبر پہ رہے, سکھ ملا پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ اب اگلی باتوں کا ذکر کرتے ہیں. فرعون کے ڈوبنے کے دن قریب آ رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا, شاید ان کو ہوش آ جائے. دیکھیں یہ قحط آنکھیں کھولنے کے لیے آتے ہیں, مہنگائی کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہوش آ جائے. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں, اٹس آور رائٹ, وی ڈیزرو دس, اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے, حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی, مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. یہ بھی نوٹ کر لیں, برے دنوں میں کیا صورتحال تھی اور اچھے دنوں میں کیا تھی. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مذکور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے, ہم تو تیری بات ماننے والے ہی نہیں. فرسلنا علیہم الطوفان والجراد, آخر کر ہم نے ان پر طوفان بھیجا, ٹڈی دل چھوڑے, سسریاں پھیلائیں, مینڈک نکالے اور خون برسایا, یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا دیں, مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے. وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی, ذرا نوٹ کیجئے گا, وہ کہتے ہیں نا غلام, نوٹ کیجئے گا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, خود دعا بھی نہیں کر سکتے. جیسے آج ہم بھی دکھ میں مولوی صاحب کو بلاتے, آئے دعا کرا دیں, کوئی مر جاتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ختم پڑھا دیں, شادی بھی آ گئی کہتے ہیں مولوی صاحب آ کے ذرا بچے کے لیے دعا کر دیں. یہی ایٹیچیوڈ آپ کو اس قوم کا دیکھے گا. کہنے لگے, کیا کہتے؟ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر, اب اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے, مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یک لک تک نہایت سے پھر جاتے, تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے. اور اللہ کا قانون سچ, آپ دیکھیں کہ اللہ کے وعدے کتنے سچے. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ لوگوں کے ساتھ ہم دن کیوں پھیرتے ہیں؟ تاکہ لوگ عبرت لیں. فرعون ڈوب گیا, فرعون والے تباہ و برباد ہو گئے, ایک پہ ایک مصیبت ان پر ٹوٹی. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں, آج کا دور لائیے ذرا, اگر فرعون آج کے دور کی کوئی ہستی ہوتا, ایک بڑی سپر تاپ پاور ہوتی, ظاہری بات ہے فرعون اپنے وقت کا بادشاہ تھا, اور اس کے ڈوبنے کی خبر کہاں کہاں چھپتی, لوگوں نے چھپا لینی تھی, من دکھاتے بھی نہ کبھی. لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کتاب میں کھول دیا کہ اور فرعون ڈوب گیا. جو رب فرعون کو ڈبونے کے لیے سمندروں میں راستے بنا سکتا ہے, کیا وہ مسلمانوں کی مدد آج نہیں کر سکتا؟ آج کیوں گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں ہے, آج وہ اسلام نہیں ہے. وی ڈونٹ ڈیزرو دیٹ, آج ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو نہیں کرتے. ہم نام لیتے ہیں اللہ کا, لیکن اس کو ایک اپنے لیے ٹوکن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیے فرعون ڈوبا, بنی اسرائیل کی مدد ہو گئی. آپ اس کو بالکل ٹیلی کیجیے, 14 اگست 1947, 14 اگست 1947 پاکستان بن گیا, انڈیا کے مسلمان آزاد ہو گئے, برٹش راج ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. یہاں سے آگے تقابل میں سنیے کیا کہ مسلمانوں کا حال کیا. اللہ نے ہمیں بھی آزادی دے دی, اللہ نے ہمیں بھی آزاد کر دیا, اپنا ملک دیا, اللہ نے پیاری جگہیں دی, اللہ نے ہر طرف خیر دی, لیکن اس کے بعد لوگوں کا حال کیا ہوا؟ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا. نوٹ کیجئے, اللہ کے وعدے ویپنز کے ساتھ نہیں ہیں, صبر کے ساتھ ہیں. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. کیا بناتے اور چڑھاتے تھے؟ وہ ترقی, وہ عروج, وہ بڑی بلڈنگیں, وہ ہائی رائز, وہ آپ دیکھیے کہ آج بھی جب جا کر تو دیکھیے ذرا وہ بڑے بڑے ان کے پیرامڈز اور ان کے محل اور ان کی جگہیں, اللہ کہتے سب بڑی کی بڑی رہی, لوگ چلے گئے. کیا ویرانی ہوگی اس دن, گھر گھر کا بندہ ڈوب چکا ہے اور خالی گھر پڑے, وحشت ہو رہی ان کو. اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. یاد رکھیے اللہ ایک دن ضرور سنتا ہے, بڑے سے بڑے مظلوم کی بھی آہ سنی جاتی ہے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مشن پورا ہوا, دو مقصد تھے ان کے, ہر نبی کو ایک مقصد دیا اللہ نے کیا کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دو. موسیٰ کو دو پرپز دی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ تھے, ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ طاقت تھی, اسٹرانگ تھے. پہلا کیا تھا؟ جائیے فرعون سے نجات دلائیے ان مسلمانوں کو. ہو گیا, نہ موسیٰ کے پاس فوج, نہ موسیٰ کے پاس F-16, نہ موسیٰ کے پاس کوئی بڑے بڑے بلٹ تیارے, کیسے بچ گئے؟ ایمان کے ساتھ ہوئے, ساتھیوں نے ساتھ دیا, کام ہو گیا. اب بنی اسرائیل کا دوسرا دور شروع ہوا. یا نوٹ کیجئے گا, ابھی تک تورات کا نام نہیں ہے, کتاب ہدایت نہیں ہے, آزمائشوں میں ڈال کے اللہ نے قوم کو سبق پڑھوا لیا. کیونکہ بعض دفعہ ہماری ہم پہ آنے لیے آزمائش اور مصیبتیں ہمیں وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو ہمیں قرآن بھی نہیں سکھاتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے یہ دو تین راستے ہیں. کچھ دکھوں کے بعد اللہ کی طرف آنے لگتے ہیں, کچھ سکھوں کے بعد بھی آتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ملی, بس اب اللہ کا شکرانہ ادا کرنا, اب اللہ کی بندی بن کے رہوں گی. اسی طرح اب قرآن کا وقت قریب آنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا. پیچھے آپ بات سن چکے ہیں, اتنی جلدی میں نہ بھی یاد رکھیں تو کوئی بات نہیں, لیکن بنی اسرائیل کا اصل جو مدر لینڈ تھا نا وہ فلسطین تھا, فلسطین تھا. ایجپٹ میں تو وہ غلام بنا کر بھیجے گئے تھے, حضرت یوسف کے دور میں آئے تھے. اب حکم کیا تھا کہ فرعون ڈوب گیا, ختم, چلو واپس اپنے مدر لینڈ چلو. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک مل گیا, آپ ادھر جاتے ہیں. اب ادھر جانے کے لیے ہوا کیا کہ وہاں پیچھے قوم ایک تھی مالکا نام کی, اس نے قبضہ کیا ہوا تھا. اتنے سال خالی ملک تو نہیں رہتے. اللہ نے موسیٰ کے ذریعے ان کو پیغام دے دیا کہ بس جاؤ, اب فرعون تو ڈوب گیا, تم اپنی آنکھوں سے اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھ چکے ہو, میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی, صرف جا کے قوم ہی مالکا سے جہاد کر لو. یا نوٹ کیجئے گا, جہاد کے انکار کی سزا ملتی ہے قوموں کو. کہا کہ جاؤ تم لڑو اور میں تمہاری مدد کروں گا, بس یہاں ان کا مورال ڈاؤن. ہائے یہ نہیں ہوگا, ہائے وہ بڑے جابر ہیں, ہائے وہ بڑے ظالم ہیں, ہائے وہ بہت جبار ہیں, ہم تو نہیں کریں گے. اس جہاد کے انکار میں اللہ نے پھر ان کو 40 ایئر, 40 سال تک مصر اور فلسطین کے بیچ ایک جگہ ہے تیح کے نام پہ, جس کو وادی طوبہ بھی کہا جاتا ہے. تیح اصل میں سرگردہ پھرنے کو کہتے ہیں. اب یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے 40 سالہ ان کا وہ دور. انہوں نے جہاد کا انکار کیا زمین میں, پھر اللہ نے کہا پھرو اپنی جگہ پہ, تم بھی رولنگ وہ کہتے ہیں نا رول کوسٹر بنو گے, ادھر سے جاؤ گے ادھر جاؤ گے پھر وہیں کھڑے ہو. بالکل اس وقت ہم مسلمان وادی تیح سے گزرے ہیں اپنی زندگی کے. اس وقت ہم نے بھی تو کئی جہادوں کا انکار کیا ہوا. قلم کا جہاد کیا ہوتا تو کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کفار کو اگر اسلام دیا ہوتا تو کبھی وہ ہمارے سامنے اس طرح کے روڑے نہ اٹکاتے. اگر اپنے پیارے نبی کی شخصیت لوگوں کو دکھائی ہوتی کبھی لوگ ان کا کارٹون نہ بناتے. یہ آج ان کی طرف سے جو کبھی کبھی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا, یہ ہماری سستیوں کا نتیجہ ہے. تو اب ذرا اس تناظر سے سنیے کہ بنی اسرائیل کا ایٹیچیوڈ کیا بنا. شکرانے میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے, لیکن وہی کیا جو عموماً لوگ کرتے. کیسے؟ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزارا. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر, بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا اور پھر وہ چلے سوری بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا پھر وہ چلے، اور راستے میں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں. دیکھیے مصر میں رہتے ہوئے گاؤ ماتا پرستی کے عادی ہو چکے تھے، یعنی گائے کی محبت چور چور ہے، گائے کی محبت میں چور چور ہے. زندہ جیتے جاگتے فرعون سے اللہ نے نجات دی تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بھی یہ گائے بنا دو. دیکھیے جو یہ مشرکانہ مذاہب ہوتے ہیں نا، پیگن ریلیجنز، ان کے اندر رنگ رونق بڑی ہوتی ہے. کبھی خوشبو پھینک رہے ہیں، کبھی پھول پھینک رہے ہیں، کبھی پتیاں، کبھی رنگ، کبھی یہ کھیلو، کبھی وہ. اب ایسی چیزیں لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہیں، کہتے کتنا ریلی مزے کا ان کا دین ہے. یہ ہمارا دین بور، روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ آ کے قرآن پڑھنے، کیا مشکل ہے. اب رات کو تراویوں میں جاؤ، یہ کوئی دین ہے؟ حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، اتنی گرمی اتنی سردی، وہ دیکھو ان کا دین کتنا اچھا ہے. کبھی ہولی کھیلو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کسی چرچ میں جاؤ، یعنی ان کو دور کے لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہی ان کے ساتھ ہوا. کہنے لگے کہ ہمیں بھی گائے کی پوجا کرنی ہے. قال انکم قوم تجہلون، بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے موسیٰ نے یہ بات کہی ہوگی. کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی بات کرتے ہو. یہ تو بالکل وہ بچوں والی بات نہیں ہوگی. جس چیز سے آپ روکیں منع کریں، وہ صبح اٹھ کے پھر وہی کام شروع ہو جاتا ہے، وہی ضد ان کی شروع ہو جاتی ہے. جاہل قومیں بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہیں. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ تو سراسر باطل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے کہ یہ قوم، یہ طور طریقے جس قوم کے ہوتے ہیں نا، وہ پنپتی نہیں ہے. جو شرک میں پڑے گا اس کو کبھی دنیا میں عزت نہیں ملے گی، اگر مل بھی گئی تو آخر انجام اس کا برا ہی ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ تمہاری مت ماری ہوئی ہے، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس رب کی اتنی بڑی قدرت دیکھی کہ فرعون ڈوب گیا، اور تم پھر اس کے بدلے میں کوئی اور بت پوچھ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. بات سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن جب برے دن گزر جاتے ہیں نا تو لوگوں کو یاد نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں ہم شروع سے ٹھیک تھے. اب یہ وہ وقت ہے کہ بنی اسرائیل تو وہاں بیٹھ گئی کوہ تو وادی تیم ہے کہ ہم تو ادھر بیٹھے، ہم تو جائیں گے نہیں آگے کیونکہ جہاد کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اب ایک دوسرا مقصد شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جس کے لیے آپ بھی یہاں آئے ہیں، اللہ کی کتاب لینا، اخذ کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے لیے تیار کرنا ہے. آئیے دیکھیے، اور اس میں میرے آپ کے لیے بہت سارے مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں. کتاب کس کو ملتی ہے؟ کھول کے سامنے رکھ کے سننے والوں کو نہیں ملتی، پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملتی، جب تک دل دماغ اندر سے تیار نہ ہو اس کے ایک ایک حکم کو سن کر ماننے کے لیے. یہی بات آگے ہم پڑھنے والے ہیں. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. کیوں بھائی؟ دل ہی نہیں کر رہا تھا موسیٰ کا آنے کو. واللہ کی اگر آپ کا ڈر نہ ہو مجھے تو میں دورہ قرآن 30 کی بجائے 40 دن کا کر دوں. آج صبح بھی میں آ کے میں روز بچوں کی طرح انگلیوں پہ گنتی ہوں، اتنے کم رہ گئے ہیں دن، آج سے ایک دن اور گزر گیا. کل میں سوچ رہی تھی اپنے پاروں کے لیے، اللہ نویں پارے پہ آ گئے پھر کیا ہوگا، میرا دل نہیں کر رہا کہ یہ ختم ہو، کبھی نہ ختم ہو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس ہے اور یہ بس اب تھوڑا کم رہ گیا. جیسے وہ بہت من پسند چیز کھا رہے ہو نا، تو پھر آخری گھونٹ یا آخری بائٹس ہیں تو پھر ہم سوچ سوچ کے کھاتے ہیں، ہائے ختم ہو جائے گی، اچھا بھی اور نہیں ملے گی. آپ سوچیں نا لوگ وہ پیزے کی آخری بائٹ کیسے کھاتے ہیں، جو اینڈ پہ چھپا کے رکھی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ اسٹف لگا ہوتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اتنی انٹرسٹنگ چیز، اتنے مزے کی چیز کر رہے ہیں، ہائے اللہ یہ سفر ختم ہو جائے گا، ہائے نو پارے ہو گئے، 2/3 ہونے والا، 1/3 ہونے والا. لیکن اللہ نے تو کروا دیے تھے 10 دن زیادہ، میں نے کرائے تو آپ میں سے تو کوئی آئے گا ہی نہیں. کتنے لوگ آئیں گے؟ 40 دن کا ہو گیا دورہ قرآن تو. عید کے دن بھی آئیں گے کہ چھٹی؟ عید پہ کیوں نہ پڑھیں ہم، عید بھی تو رب دیتا نا، عید اکٹھے ہی پڑھیں تو مزہ آتا ہے. اللہ والوں کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے کاموں سے دور ہٹیں. جان چھوٹے، مجبوریاں ختم، چھٹی چاہیے، مجبور ہوں، دکھی ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ اپنے اندر ڈھونڈیے، ان کو چھٹی نہیں چاہیے ہوتی، ان کے لیے تو عید کا دن ایک محال دن ہوتا ہے، کیا بنے گا اس دن جس دن کوئی بات نہیں کرنے والا ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تو 40 دن پورے کر دیے، اس طرح ان کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ یہ 40 کا عدد بھی عجیب ہے، اگر آپ اس کو حساب لگائیں، اب میں صرف آپ کو سوچنا سکھا رہی ہوں، کوئی فتوا نہیں دے رہی، آپ دیکھیے کہ 40 ڈیز ہے نا، تو 40 ہے تو اس کو 10 کو 24 آور سے کیجئے، کتنے آورز بنیں گے، آپ گن کے دیکھیے گا کوئی 900 کے قریب گھنٹے بنتے ہیں۔ اتنے دن موسیٰ کو بالکل دنیا کی سرگرمیوں سے آزاد کر دیا، وہیں تی میں ہوتے، وہیں فرشتہ آتا، آپ کو تورات دیتا، سب دیکھتے اور مانتے۔ کتاب لینے کے لیے آپ کو دوسروں سے آئسولیٹڈ ہونا پڑتا ہے، کھاتے پیتے، گھومتے جھومتے، دوستوں کے جھرمٹ میں، بچوں کے لاڈ دیکھتے، میاں کی ناز برداریاں کرتے ہوئے کتاب نہیں سمجھ آتی۔ اللہ یہ نہیں کہتے سب کو چھوڑ کے پیچھے ہو جاؤ، لیکن بی فوکسڈ، آپ دن میں اتنا حق رکھتی ہیں کہ ایک گھنٹہ اپنے لیے خالی کر لیں، ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے نہ کوئی ڈسٹرب کرے، یہ میرا وقت ہے، کوئی فون کال میں اٹینڈ نہیں کروں گی، جہاز میں جاتے ہیں 8-8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کوئی فون نہیں کرتا، ہماری تو نماز میں بھی گھنٹیاں بجتی ہیں، قرآن کی کلاس میں ہم بیٹھ کے میسج کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں پڑا ہوتا ہے، کیا میرا آپ کا اتنا حق نہیں؟ میں اس وقت اپنے شوہر کو بھی حق نہیں دے سکتی کہ وہ مجھے فون کرے، کریں گے بھی تو میں پکڑوں گی بھی نہیں، میں دیکھوں گی بھی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کا حق دینا چاہ رہی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اپنا مقام پہچانے، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی ادھر کے ادھر اور ادھر کدھر بھٹکتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جب ان کا وقت ہو تو ان کو پورا فوکسڈ ہو کے دیں، قصور ہمارا ہے، شوہروں کا نہیں ہے، بچوں کا بھی نہیں ہے، ہم جب ان کو دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہم کچھ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو، کچھ دوستوں کو فون پہ باتیں کر رہے تھے۔ اگر ہر بندے کو گھر میں 15 سے 20 منٹ فوکسڈ ہو کے دے دیں ایک دن میں، ان کو آپ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ فرائض پورے کیجیے، ذمہ داریاں ادا کیجیے، دوستی کیجیے، دل کی باتیں کیجیے، حال چال پوچھیے، آرام کیجیے، کھانا کھائیے، لیکن اب مجھے آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے، کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے؟ اتنے ہم بیگار میں ہیں، اتنے مصروف ہیں، اور کیا اگر یہ نہیں کیا تو بہت خوش ہیں لوگ ہم سے، تمغہ دے کر سوتے ہیں کہ آپ سے اچھی تو کوئی بیوی نہیں جو 24/7 مجھے اویلیبل ہوتی ہیں، میری پہلی کال پہ کانپ جاتی ہیں کہ فون آ گیا اٹھا لوں، میٹنگ سے اٹھ کے بھاگتی ہیں، کلاس میں اٹھ کے جھانکتی ہیں، کبھی بھی نہیں کسی نے دمہ دیا آپ کو۔ تو یاد رکھیے اللہ کا اتنا حق ہے ہم پہ کہ کم از کم 10-15-20-25 منٹ ایک دن میں بس تم میرے پاس ہوتے ہو، گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھیے یہ مجاہدہ، آپ اس کو مراقبہ کہہ لیں، اس کو مجاہدہ کہہ لیں، اس کو مراقبہ کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن یہ آپ کو قرب دے گا، یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ کو کچھ گائیڈ لائن ملے گی۔ جتنے گھنٹے موسیٰ نے لیے نا اللہ سے کتاب لینے سے پہلے، آپ اللہ کو کہیں میں بھی اتنے گھنٹے دینے کو تیار ہوں، میں گھنٹوں کا حساب لگا کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ رمضان کے بعد ہمیشہ جو کورسز شروع ہوتے ہیں جو تفسیر سے، آج تو آپ 2-2.5 گھنٹے میں پارا کر رہے ہیں، آپ کا ایک پارا اللہ کے حکم سے 15 دن میں ہوگا، بعد میں جب کورس ہوگا فرق ہوگا کہ نہیں؟ اس میں اوپر اوپر سے پانی لیں گے تو کتنا ہوگا، اور 15 فٹ نیچے سے پانی لیں گے تو کتنا میٹھا ہوگا۔ یہی ایک پارا آپ کا 15 دن میں ہوگا 1.5-2 گھنٹے کی تفسیر کی کلاس میں، آپ سوچیں کیا موتی اور کیا اندر سے پرلز اینڈ کیا جیمز اینڈ جیولز آپ کو ملیں گے، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، فوکسڈ ہیں، کیا کریں، بڑی مشکل سے چھٹیاں لی ہیں، بڑی مشکل سے گھر والوں کو دے کے چھٹی آتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اپنا حق پہچاننے، اس کے بعد کوئی آپ کو مجھے نہیں وقت دے گا، قبر میں سونے کے بعد کوئی ہمیں نہیں بلائے گا، آج مر جائیں گے کیا ہوگا، سب شوہر تو تیسرے دن شادی کر لیں گے، بچوں کو بھی دوسری ماں مل جائے گی، لیکن ہم اپنے رب کو فیس کر رہے ہوں گے، ہماری زندگی فوکس نہیں ہوگی نا، ہم اللہ کا حق دے بھی نہیں پائیں گے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ موسیٰ نے 900 گھنٹے دیے، میں بھی اتنے دوں گی، مجھے تو وہ سمندر پینا ہے کہ جس کو پینے کے بعد جرات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت آپ کے سامنے ہو، آپ کہتے آؤ بات کرو مجھ سے، کرو بات، لے چلو جس عدالت میں لیتے ہو، میں اپنے رب کی بات مان رہی ہوں، میں غلط نہیں کر رہی، پھر کانفیڈینس آتا ہے۔ کب تک مریل، ڈھیلے ڈھالے، میڈیوکر قسم کے مسلمان بنیں گے بیچ بیچ کے؟ آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یہ ہے اچھا کام، اپنے سامنے ہی ایسے لوگ تیار کر لیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ دوسروں کی خدمت کر سکیں، ورنہ ادھر آپ کا انتقال پر ملال ہوا ادھر دین کی کشتی ڈوب جائے گی، کیونکہ آپ نے کسی کو زندگی میں تیار ہی نہیں کیا. اور ساتھ ہی کہا دیکھو ٹھیک کام کرتے رہنا، ایسی جان نہ چھڑانا، اپنی مرضی کے فیصلے نہ ثابت کر دینا، تمہیں مشکل ہے تو کام چھوڑ دو، تمہیں یہ سوٹ کرتا ہے تو یہ ٹائم رکھ لیتے ہیں، آج مجھے سوٹ کرتا ہے تو یہ کر لے مجھے، نہیں ٹھیک کام کرنا. اس کو ہائی لائٹ کریں اور دعا کریں ہم سب اپنے لیے، کہہ لے دین کا کام اس کے حق کے ساتھ کروا. یہ کوئی چل چلاؤ کا کام ہے؟ یہ کوئی گزارے کا کام ہے؟ نہیں. اللہ نہ تو تُو نے گزارے کا آسمان دیا، نہ گزارے کا کی زمین دی، تُو نے تو ہر چیز خوبصورت دی، تو میں تیرے دین کا کام کے پیچھے ڈال دوں؟ اور دیکھو بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا، یہ ہے انٹیلیجنس آف اے پروفٹ. موسیٰ کو پتا تھا کہ لیڈرز کے سامنے چیزیں بڑی سیدھی چلتی ہیں، لیکن ادھر لیڈر ہٹے ادھر فتنے اٹھے، کیونکہ ہر ایک لیڈر بننا چاہتا ہے نا. یاد رکھیے گا، ایک کے سامنے سب دب جائیں گے، لیکن جس کو واقعی اس بات کا یقین ہوگا نا کہ میں نے اپنے رب کو بڑا مانا، وہ پھر کسی انسان پہ ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا، میں اس وقت انجوائے کر رہی ہوں موسیٰ کی وہ فیلنگز، میں اپنے دل پہ لے رہی ہوں، کتنا مزہ آیا ہوگا موسیٰ کو، کوئی دو چار جوڑے پکڑے ہوں گے، ایک بستہ پکڑا ہوگا، میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں. آپ میں سے کبھی کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہو تو وہ سوچ لے کتنا اچھا لگتا ہے. آپ میں سے کبھی کوئی عمرے یا حج پہ گیا ہو تو سوچے اب موسیٰ جا رہے ہیں، اب مجھے فکر نہیں، تم جانو تمہارے کام. یا کبھی ایک جگہ کو چھوڑ کر جہاز میں بیٹھے اب کسی دوسری جگہ جانے پہ، تو اس نظر کو، اس لذت کو محسوس کریں. واللہ ہی اللہ کے لیے ایک جگہ کو چھوڑنے میں جو لذت ہے نا، اگر وہ لوگوں کو پتا چل جائے نا، تو صرف اس لذت کو پانے کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ چلے جائیں کہ اس میں لذت کتنی ہے. خیر آئیے موسیٰ کی زبانی سنتے ہیں. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا، لیٹ آئے تھے موسیٰ کہ جلدی آگے تھے، کہ مقرر وقت پہ آئے تھے، ٹائم پہ آئے تھے. لیٹ آنے والوں کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے. یاد رکھیے جو لوگ دیر سے آتے ہیں نا، مجبوریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر گول ہی یہ ہوگا نا تو کم از کم 15 منٹ لیٹ ہے نا، تو آئے آدھا گھنٹہ آپ آ کر بھی لیٹ ہی رہیں گے، ذہن دل دماغ ساتھ ہی نہیں چلتا. اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، کیا لذت تھی وہ موسیٰ کے ساتھ اللہ کے کلام کی. میں نے بدایہ نہایہ میں پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے نا، تو موسیٰ کے چہرے پہ اتنی چمک آ جاتی تھی، اتنا حسن آ جاتا تھا کہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے، کوئی موسیٰ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا نظر بھر کے. اللہ کے کلام کا اتنا اثر. آپ کہیں گے ہاؤ لکی، حالانکہ لکی کہنا نہیں چاہیے، چلیے ہاؤ بلیسڈ از موسیٰ، اللہ ان سے کلام کرتا. تو اس وقت آپ کے میرے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ قرآن پڑھتے وقت آپ نہیں محسوس کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں وہ فیلنگز دے دیں. اور یہ ابزارپشن کب ہوگی؟ جب ہم دل دماغ سے تیار ہوں گے. پن ڈراپ سائلنٹ، اندر بھی باہر بھی، دل کی دھڑکنیں بھی آپ کو ڈسٹرب کریں کہ دل تو ذرا آہستہ دھڑک، تیری دھڑکن مجھے تنگ کر رہی ہے، پھر یہ اندر جاتی ہے بات، ورنہ نہیں جاتی. التجا کی، اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. اے اللہ آئی وانٹ ٹو سی یو. جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے. میں نے بھی اپنے بھی کبھی یہ خواہش کی، کس کس کو دیکھنے کے لیے روتے ہیں، ہائے فلاں دا کر فلاں گزر کر، ایک نظر دیکھ لو، ایک آٹوگراف مل جائے، ہائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کبھی یہ طلب آئی دل میں؟ ایک تو ہوتی ہے ثواب سمجھ کے، ایک تو پکڑی دعاؤں کی کتاب پڑھ دی کہ اللہ میں اسألک لذت نظری الی وجھک و شوق الی لقائک. میں اس کی بات نہیں کر رہی، کب ہوک اٹھی، تڑپ اٹھی، جیسے اپنے کسی پیارے کی یاد آئے نا تو بندے کو ہوک اٹھے، ہائے کبھی اس کو دیکھو. یا کبھی کوئی فوت ہو چکا ہے اور وہ آپ کو یاد آئے، آپ کہتے ہیں ہائے کبھی نہیں دیکھوں گی، ہائے کبھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. کیا کبھی مجھے آپ کو اللہ کو دیکھنے کا کی ارج ہوئی، کریونگ ہوئی؟ نہیں ہوئی تو محبت کا دعویٰ جھوٹا. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، یو ول نیور سی می. کیوں؟ تیری آنکھوں میں کہاں طلب، تیری آنکھوں میں طاقت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اللہ تو ایک نور ہے اور اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ سورج کو آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کی آنکھیں ایسے چن جائیں گے، ابھی بھی اگر یہ لائٹس لگی ہیں آپ غور سے اس کو دیکھیں تو چند منٹ کے لیے آپ کو کچھ نہیں دکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد ہماری آنکھوں میں ایک طاقت بھر دے گا کہ وجوہ یوم اذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یوم اذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن چمکتے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے. تو آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں خاموشی سے، چپکے سے، اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. ہم تو فرقت کے مارے میں آج اس دنیا میں بھی اتنا کچھ جس مالک سے لیتے ہیں اس کو آج تک دیکھا ہی نہیں. تڑپ کے مانگیے کہ اللہ مجھے اپنے چہرے کے دیدار سے محروم نہ کرنا، اور مجھے ان لوگوں میں نہ شامل کرنا کہ جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ ان کی طرف تو میں نظر نہیں کروں گا، میں تو اتنا ناراض ہوں گا، میں نہیں ان کو دیکھوں گا، پاک بھی نہیں کروں گا، ان کی طرف کبھی میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں مجھے اور میرے دین کو پیچھے ڈال دیا تھا. کسی سے غصہ ہو تو اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، آمنے سامنے بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اس کے ساتھ نظر ملانے کو دل نہیں کرتا، ہمارے سامنے نہ آئے یہ کیفیت ہو جاتی ہے. لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حقیقی محبت دے. دعا کرے اللہم انی اسألک حبک، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. اے مالک محبت میں اتنا بے بس کر دے کہ میں پلٹ پلٹ کر نماز اور قرآن کی طرف آؤں اور تجھ سے باتیں کرنے والی بن جاؤں، اور چین تب آئے جب میں تیرے ساتھ بات کروں. ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. یہ اللہ کا پیار تھا. اگر واقعی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی موسیٰ پر ڈال دیتے نا تو موسیٰ جل کے غصہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، پہاڑ کو دیکھ وہ کیا کرتا ہے. اور واقعی ایسا ہوا، چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. کیا ان سے پہلے دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں تھا؟ تھے. یہ کون سا ایمان ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ لن ترانی ایکسپیرینس کر لیا نا، کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں مان گیا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں دیکھیے دکھ سکھ، جس کو کنسی راز و نیاز، یہ دکھ سکھ کاٹ دے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ ہے وہ نقطہ جو اللہ کے نبی کو حرا میں ملا تھا نا، اقرا باسم ربی کا. آپ پڑھتے ہیں سیرت میں کہ اللہ کے نبی پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو اس وقت آپ کا کیا حال تھا، گھر آئے زملونی زملونی. یہ معرفت ملتی ہے نا تو جسم کانپنے لگتا ہے. کبھی آپ کو بھی حقیقی طور پہ محسوس ہو کہ واقعی آج مجھے اللہ کی محبت مل گئی ہے، آج وہ مقام مل گیا جو پانا چاہتی تھی. تو موسیٰ کا یہ وقت ہے جب ان کو نبوت مل رہی ہے. اس اینگل میں کیا فرمایا؟ فرمایا موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تم آپ کو منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اس کو لے لو اور شکر بجا لاؤ. یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگ. آج سناؤ ہوتا ہے مس ورلڈ، بیوٹی، حسن، باڈی دکھاؤ، دولت والے، فلاں کتاب میں نام آ گیا، دی بیسٹ، فیمس، ٹاپ ٹین. اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو چن لیا، آپ کیا کرو؟ میرا کام کرو، میری رسالتی کنوے دا میسج. سچ بتائیے جو لوگ آج اس راستے میں کھپے ہوئے ہیں ان کو اپنی اس نعمت پہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا. دیکھیے لوگ کتنا تڑپتے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں کہ کوئی ہمیں چن لے، اور اگر کسی ملک کا بڑا آپ کو مجھے چن لے، کوئی میسج آ جائے تو پاؤں زمین پہ نہ ٹکے. تو جب اللہ کے راستوں میں کام کرنے کے لیے چناؤ ہو تو اس وقت اس سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. خوشیاں منایا کریں کہ اللہ تو اب اس چناؤ کو بس قائم رکھنا، اس کے بعد بس ایک ہی دھڑکا ہوتا ہے، واللہ صرف ایک دھڑکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہٹانا نہیں، کیونکہ انسان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کر نہیں سکتی، حق ادا نہیں کر سکتی، آتا ہی نہیں ہے کرنا، بس سکھا لے. یہ بے بسی، یہ عاجزی لے کر آئیں گے تو کام ہوگا. ایٹیچیوڈ کے ساتھ دین کے کام نہیں ہوتے، پرائڈ کے ساتھ دین کے کام نہیں ہوتے، سیلف پروجیکشن کے ساتھ دین کے کام نہیں ہوتے، اپنی بڑائی کے احساس کے ساتھ دین کے کام نہیں ہوتے. کام وہی کرے گا جو خود کو فقیر سمجھے گا کہ اللہ میں انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اللہ تیرے در کی فقیر ہوں، بس مجھے اس در سے نہ ہٹانا، اللہ عطا کچھ نہیں کرا لے. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں سلیکشن کب ہوتا ہے، مثلاً کسی کو کسی ملک کا صدر بنانا ہے، کب سلیکشن ہوگا؟ جب وہ دیکھیں گے کہ اس میں ابلٹی ہے، اچھی بات کر سکتا ہے، اسپیچ آتی ہے، جو کچھ بھی کرائیٹیرینز ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تھوڑے بہت. کسی فرم میں کسی کو مینیجر کی جاب کب ملتی ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص اس کے کرائیٹیرین پہ پورا اترتا ہے. اللہ کا چناؤ بالکل ہی اپوزٹ ہے، اس لیے آپ کو بہت ہمت ملنی چاہیے اس بات سے. ہم کہتے ہیں مرے میں وہ خوبیاں ہی نہیں اللہ چنے، تو اللہ خوبیاں لوگوں کو نہیں چنتا، اللہ چننے کے بعد خوبیاں پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے، اچھی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا، پہلے کسی امپلائی کو لے لیتی ہیں، پھر اس کو ٹریننگ دیتی ہیں، 2-3 مہینے خوب اپنے ساتھ لگاتی ہیں، پھر جب وہ واقعی اس کیلیپر پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں چارج دیتے ہیں. واللہ ہی ہم میں سے کسی میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں چنے. ہاں، کام دینے کے ساتھ سے ٹریننگ کرتا رہتا ہے. ہاں، چناؤ کے لیے بس ایک کم از کم دا لیسٹ منیمم کرائیٹیرین ہے کہ تڑپ سچی ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو. آتا کچھ نہیں کروا لے، بولنا نہیں آتا بلا لے، سننا نہیں آتا سنا لے، کچھ بھی نہیں آتا مجھے اللہ، بس دل کرتا ہے تو کچھ کرا لے. جب آپ اس درجے پہ اللہ کے آگے بچتے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے فکر نہیں کرو، میں نہیں سکھانا ہے، میں سکھا لوں گا. اور موسیٰ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. موسیٰ بےچارے تو ایک قسم کی سیاسی جنگ لڑ لڑ کے فرعون سے ابھی تک آئے ہیں. کوئی موسیٰ نے کوئی 10 سال کا کورس تو نہیں کیا، کوئی عالم فاضل کی ڈگری تو نہیں لی، بس کہا جی 10-40 دن کے لیے ذرا لون ہو جائیے، اکیلے ہو جائیں، فوکسڈ ہو جائیں، میں آپ کو سکھاؤں گا. اور واللہ ہی آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل آپ کتنی بڑی چنی ہوئی شخصیت بن جائیں. اللہ کے نبی تو 40 سال کی عمر کے بعد چنے گئے تھے نا، انبیاء کرام کا یہی حال ہوتا ہے. صرف شرط ایک ہے کہ آپ آج کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھیں، ایک ایک دن آپ کو اپنی زندگی کا قیمتی لگے. اب چناؤ ہوا تو کتاب ملی، یہ ہے وہ وقت جب تورات نازل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وکتبنا لہ فی الالواح. اچھا، یہ جملہ تو شاید میں نے چھوڑ ہی دیا، فخص ما آتیتک وکن من الشاکرین، اس کو ہائی لائٹ کریں گے. بس جو کچھ میں دے دوں اسے لے لو اور شکر بجا لاؤ. کیا دے رہے تھے اللہ؟ کتاب. کرو کیا کتاب لے کر؟ رو نہیں، شکر بھر کرو. یہ ہے سلوا، خوش پکڑو اس کو. جیسے آج میں اور آپ اس کتاب کو لے رہے ہیں نا، تو اس پہ شکر کیجیے. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. یہ ہے 10 کمانڈمنٹس تورا. اور اس سے کہا ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو. دیکھیے سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت کا ٹکڑا گزرا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ. آپ عربی کی آیت کو ہائی لائٹ کیجیے گا، خذ فخذھا بقوۃ، قوت سے پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کام کچے ہاتھوں سے نہیں لیے جاتے. یہ کتاب اللہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دے گا بالآخر جو ہر حال میں اس کو تھامے رہے، مجبوریوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، صحت میں، گرمی میں، سردی میں، مائنس ٹیمپریچر میں، +50 میں. بس پکڑ لو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ. جو سیلف پٹی کا شکار ہوگا نا، وہ کبھی اللہ کے کام نہیں کرے گا. بس اپنے گزارے کا کر لے، بہت ہے، انشاءاللہ جنت تو دے دے گا اللہ، لیکن اعلیٰ کام نہیں کروائے گا مجھ سے بھی اللہ، آپ سے بھی نہیں کرائے گا اگر آپ اس کو قوت سے نہیں پکڑیں گے. اور اگر ٹیشو پیپر کی طرح کتاب پکڑی ہو، چھینک آئی کتاب چھن گئی، سر میں درد کتاب گئی، نزلہ ہو گیا کتاب گئی، کسی نے گھور کے دیکھا کتاب گئی، مہمان آ گیا کتاب گئی، تو پھر اللہ کہتا جائیے آپ بہت نازک اندام ہیں، آپ جا کے بھی اور کام کیجئے، ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی قیمتی چیز پکڑے، قیمتی بہت ہے نا. اور اپنی قوم کو حکم دے کس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، یہ نوٹ کیجئے گا. کتاب پوری کی پوری بہتر ہوتی ہے، لیکن اس میں سے عمل کی باتیں لو، فقہی باتیں چھوڑ دو خدا کے لیے، متشابہ آیتوں کو چھوڑ دو، اصحاب کہف کیا تھا، کتنا تھا، کہ اس اصحاب کہف کتنے تھے اس کو چھوڑ دو، کتا کیسا تھا، کس رنگ کا تھا، اندر بیٹھا تھا، باہر، یہ خدا کے لیے چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ احسن کیا ہے. آج بھی دیکھیے قرآن سیکھنے کا یہی سٹائل ہونا چاہیے کہ جو آپ کے میرے عمل کی باتیں اس کو لے لو. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے بڑے بنے پھرتے ہیں. اللہ کا انتقام ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. میرا دل تو کرے کہ قائد پہ عربی میں غور کراؤں، لیکن شاید پھر آپ کے لیے بوجھل ہو جائے گا. میرا دل کرے اس وقت میں عربی کہتے پڑھوں بیا سنی ہا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. پھر آپ دیکھیے انا یاتی، جو میری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں بڑے بنتے ہوئے، میں ان سے ان آیتوں کو ہٹا ہی لوں گا. نہ حق بڑے بنتے ہیں، خواہ کوئی نشانی دیکھ لے، کبھی اس پر ایمان نہیں لاتے. وہیں یرو سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اور اگر وہ سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اس کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑتے ہیں. چند سیکنڈ اور تو کیجیے. آج انسانوں میں سے اکثریت کن کی ہے؟ کوئی ایڈورٹائزمنٹ، کوئی سیل کا سائن، کوئی فن اینڈ فرولک، اور کوئی ڈی جے، اور کوئی کنسرٹ. جلدی جلدی بکنگ کرا لو، اگلی سے نشستیں چاہیے، لیٹ نہ ہو جائیں، ہاؤس فل نہ ہو جائے. یتخذوہ سبیلا، اور اگر سبیلا رشدی لا یتخذوہ سبیلا. خیر ہے، کرسیاں کون سی ساری بھرنی ہے، جہاں بیٹھیں گے بیٹھ جائیں گے، ڈھیلے قدموں سے آتے ہیں. کیا آج سچ نہیں ہے یہ بات؟ مشین اگر ریڈی ہے تو وہ دکھائیے فلائر جو ہمارے پاس ہے نا، سبیل و رشد اور غی، صرف آتے میں تیار کیا تھا ہم نے، بعد میں دکھاتے ہیں آپ کو، بیچ میں تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے. یاد رکھیے، جب تک آپ اور میں اس سبیل رشد کو اس طرح نہ پکڑے جیسے سبیل الغی کو لوگ پکڑتے ہیں، تب تک ہم خطروں میں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. اللہ اکبر. یہ اس لیے کہ ہماری نشانیوں میں سے، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی برتتے. اب نشانیوں کو آئے تھے اللہ کہتے ہیں لوگ آپ میری آیتوں سے غفلت برتتے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ آج ذرا اپنی امت کی غفلتوں کا حال تو دیکھیے، غفلت چھائی دی ہے. قرآن کی آیتیں کتنی، صورتیں کتنی، کیا مکی کیا مدنی، ترجمہ سن لیجئے، تراوی میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا سن لیجئے. غافلین غافلین، غفلتوں کے پردے. بہترین انگلش بولنے والے بھی عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ عربی قرآن، عربی زبان میں قرآن ہے. اتنی انٹلیکچوئل بحثیں کرنے والے، اتنے میتھمیٹکس پڑھنے والے، بعض دفعہ ایک چھوٹا سا دین کا مسئلہ نہیں جانتے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے لوگ غافل. ہم کہتے ہیں چلو اب کون چھیڑو ان کو، بیٹھنے دو. مجھے آپ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا کہ اللہ ہمیں تو غفلتوں سے بچا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا. یہ دو باتیں اس میں، حبطت اعمالہم، یہ کون سے عمل ضائع ہوئے؟ وہ جو رسمی نیکیاں تھیں. ہو سکتا ہے ان کی نمازیں روزے بھی ضائع ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کے حج عمرے بھی ضائع ہو جائیں، کیونکہ آیتوں سے غفلت ہے. حل یجزاؤنا، دیکھیے کوشچن دیکھیے، کیا ہے اس کے سوا اور کوئی جزا کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ آج امت کے ساتھ اللہ کا بالکل یہی معاملہ ہے. چلیے، موسیٰ کو تو اتنا مزہ آ رہا تھا اپنے رب کی باتیں سن کر، اتنے پیار سے یہ باتیں سن رہے تھے. اب ذرا دیکھیے پیچھے قوم کی جہالت، جب تربیت نہیں ہوتی تو لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس سے بیل کسی آواز آتی تھی. کیا ان کو نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ تو ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ ظالم تھے. یہاں پھر دیکھیں اجل کی بات آ گئی. آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہے اجلت, جلد بازی, یہ اجل بھی وہی ہے, جلدی میں. دنیا کو آجیلا کہتے ہیں, سورت مریم میں یا سورت طہٰ میں آتا ہے یحبون العاجلہ. تو دنیا پرست لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ حلیجہم, سونے چاندیوں میں کھیل رہے ہیں. کس لیے؟ کہ اس کو اپنا بچڑا بنا کر پوج رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے ایک بچڑا بنایا تھا, آج بھی لوگوں کے بچڑے ہیں. مجھے آپ کو اپنا بچڑا ڈھونڈنا ہے. کسی کا بچڑا سونا, ٹو سلیپ, نیند ہی نہیں کھلتی. کسی کا بچڑا ڈراؤزینس, لیزینس, سستی. کسی کا بچڑا مال, دولت, کمائی. کسی کا بچڑا گھر, کسی کا کوکنگ. ہر وہ چیز جو آپ کے اور رب کے بیچ میں آ جائے گی نا, وہ آج کا بچڑا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچڑوں کو ذبح کرنے والا بنا دے. اس رمضان میں تو ذبح کر کے ہی چھوڑ دیجیے اس کو. یہ جو خواہش کا بت ہے نا, اس کو ختم کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے گا. فرمایا کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. سچ بتائیں کبھی ہمارا فرنیچر بولا جس کو ہم اتنا صاف کرتے ہیں؟ ہمارا کرسٹل جتنا مرضی ہم چمکا لے, کبھی ہمارے ساتھ اس نے باتیں کی جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ سر میں درد ہو تو کبھی سر درد ٹھیک کیا؟ بے جان چیزوں کو سارا دن پوچھتے ہیں, آج یہ خرید لوں, آج وہ لے لوں, یہ پرانا ہو گیا, اب اپ ڈیٹ کرنا ہے, اب فرنیچر بدلنا ہے, پردے بدلنے. کریے, لیکن یاد رکھیے یہ چیزیں بولیں گی نہیں آپ کے ساتھ. یہ اللہ کی کتاب بولتی ہے, یہ آپ کا میرا دکھ سکھ سنتی ہے. مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا. کیسے؟ سارا دن پوچھتے ہیں, خدمت کرتے رہتے ان چیزوں کی, اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی خود فریب, جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں, تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے. دیکھیے کتنے پیار سے بھائی کو ماں کا خیال دلا رہے ہیں, محبت جاگے, اس کی محبت کو زندہ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. کیا پتا چلا جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے اور جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے نا تو دشمن خوش ہوتے ہیں. اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. یہاں سے آپ کو اب بہت ساری باتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ کو بتا دیا کہ پیچھے تو بچڑا پوجا جا رہا ہے, اب غصے میں آئے تختیاں چھوڑی. ایک بات تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ غصے میں کتاب سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ کو بھی غصہ آ رہا ہو نا تو قرآن بند کر دیا کریں, کیونکہ جب اندر غصہ ہوتا ہے, گرج ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ کے حکم بھی اچھے نہیں لگتے. یہ اللہ نے کتنے مشکل حکم دے دیے. دوسری بات دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام شرک نہیں برداشت کر سکے. ہم بھی تو دن رات شرک کے مظہر دیکھتے ہیں. لوگ تو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کوئی نہ کوئی ایسی رسم بھی دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاؤ سویٹ دے آر, ہاؤ فنی, کتنا خوبصورت ہے ان کا ریلیجن. تو شرک دیکھ کے خون گرم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ شدید جذباتی کیفیت سے موسیٰ گزر رہے ہیں, لیکن ہارون علیہ السلام کا ذرا کردار دیکھیے گا یہاں کتنا پیارا ہے. اس پورے کو پڑھ کے اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. چھوٹ کھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں, تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں سے کیا پتا چلا کہ ہارون علیہ السلام نے معاملے کو بڑی اچھی طرح سے سمیٹا. دیکھیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا عمر کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں اور ان میں بزرگی بھی آتی ہے, سنجیدگی آتی ہے, میچور ہو جاتے ہیں. انہوں نے مینج کر لیا. عمر میں چھوٹے تھے حضرت موسیٰ ہارون بڑے تھے, لیکن دیکھیے کیسے چھوٹے بن کے رہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کو ان کے ساتھ رکھا. تو یہاں ایک عمل کی بات ہے کہ عمر کے ساتھ جب آپ بڑے ہوں تو آپ میں بزرگی بھی آنی چاہیے. بعض لوگ عمر کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں بنتے, اور خاندان کے بڑوں میں جب حکمت نہیں ہوتی نا خاندان بکھر جاتے ہیں. ایک بہو کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوسری کی برائی, ایک بیٹے نے آ کے پاؤں دبائے تو دوسروں کی برائی, جو پاس ہوا وہ اچھا باقی سب برے ہیں, یہ چیز نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دور کرنے کے لیے کیا کہا, میری ماں کے بیٹے, غصہ دور کروانے کا طریقہ ہے. پھر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب تقویٰ نظر میں ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو اپنے بھی قصور نظر آ جاتے ہیں اور دوسروں کے بھی نظر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات ہوئی نا کہ دشمنوں کو ہم پہ خوش نہ کر, تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے, آج ہم مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے یہ پڑھنے کی, کہ اللہم انی اعوذ بک من جہت البلائی و درک الشکائی و سوء القدائی و شماتۃ الاعدائی, کہ اللہ بری بلا کے آنے سے, بدبختی کے پہنچنے سے, تقدیر کے برے فیصلوں سے اور دشمنوں کی ہنسی سے, اور دشمنوں کی ہنسی سے تیری پناہ مانگتی ہوں. سچ بتائیں آج مسلمانوں کے حال پہ دشمن ہنس نہیں رہے, کیونکہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ موسیٰ کو غصہ آیا لیکن ٹھہرا نہیں. ایمان والا ایسے ہی ہوتا ہے, غصہ آیا لیکن غلطی کا احساس ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام نے غصے کو ہوا نہیں دی. گھر میں کبھی کسی ایک کو غصہ آ جائے نا تو دوسرا خاموش ہو جائے, آپ دیکھیے گا تھوڑی بہت دیر بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں آج کے دور میں عموماً لوگوں کو غصہ کس پہ آتا ہے, کھانے میں نمک تیز کیوں ہے, میرے جوتے کیوں پالش نہیں ہوئے, کپڑے اسری نہیں کیے, تو میں یہ کہہ گیا تھا. نہیں, بڑے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں آتا. اور اگلی آیتیں بڑی خوبصورت ہیں ان کو سن کر, ہم پھر تلاوت بھی سنیں گے بعد میں ان کی. ولما سکت موسی الغضب, پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور انہوں نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے سرکار, آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں, بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے, آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. آپ ایک چیز نوٹ کریں, حضرت موسیٰ کے واقعے میں بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں, تو دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا. ایسا بھی وقت آئے گا آپ کو ساتھیوں پہ غصہ آئے گا, ایسا بھی وقت آئے گا آپ کو اپنے بچوں پہ غصہ آئے گا, اور ایسا بھی وقت آئے گا آپ کو اپنے اوپر بڑا غصہ آئے گا. تو دعائیں مانگیے کہ اللہ میرا غصہ دور کر دے اور اس غصے کو انرجی بنا کر میرے دین کے کاموں میں مددگار بنا دے. اور ایک دعا تو بڑی پیاری مانگی, واکتب لنا فی ھذہ الدنیا حسنا وفی الآخرۃ, اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی. ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا, جواب میں ارشاد ہوا, سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ہائی لائٹ کریں, اوور آل اللہ کی رحمت ہے. دیکھیے ہم بیمار تو کبھی کبھی ہوتے ہیں نا, صحت مند تو ہم ہمیشہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بھوک تو کبھی برداشت کرنی پڑتی ہے, پیٹ تو بھرے ہی رہتے ہیں, تو یہ اللہ کی رحمت ہے. حادثے کبھی کبھی ہوتے ہیں, سیکورلی ہم سفر بہت آرام سے کر لیتے ہیں, تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میں کبھی کبھی آزماتا ہوں, ہر وقت تو میری رحمت ہی ہوتی ہے. اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں, زکات دیں اور میری آیات پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ایمان لانے والا بنا دے. جی تلاوت ریڈی؟ جی آئیے تلاوت سنتے ہیں. چاہیں تو آواز کے ساتھ آنکھیں بھی بند کر لیں, لیکن سنیں اور غور و فکر کریں کہ آپ کے میرے لیے اس میں کیا میسیجز ہیں. لائٹ پریشر تھوڑی سی کم کر دیجیے.
قالوا يا
آپ دیکھیں کہ ہم نے آیتوں کے ساتھ اس کو بعد میں جوڑ دیں گے. سبیل الرشد اور سبیل الغی کی بات کی تھی. آپ کو ایک پریزنٹیشن کے ساتھ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی کوئی ایک شخص ہدایت کے سفر پہ آنے کی کوشش کرتا ہے, پوری لائٹ بند کر دیں شاید پھر زیادہ اچھا دکھے. آپ لوگوں کو کلیئرلی دکھ رہا ہے ابھی اسکرین؟ جی, جب ریڈی ہو تو مجھے بتا دیں. جی, آپ کو دیکھ رہی ہے اسکرین اس وقت؟ نہیں, کوئی بات نہیں, ہم اس کو بعد میں لیں. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا. آپ لوگ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. آپ مشین اس کا ماؤس ساتھ ساتھ موو کیجیے گا. آپ دیکھیے دو چیزوں کا تقابل دیکھا ہم نے, سبیل الرشد اور سبیل الغی. اگر آپ یہ گرین لین دیکھ رہے ہیں تو یہ سبیل الرشد ہے, یعنی ایک شخص اچھا خاصا کام کرتا ہے, کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ سبیل الغی پہ ہے, خراب کام کر رہا ہے. عموماً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے لے سیدھے راستے پہ چلتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. لیکن آپ کو یہ میپ دکھائے گا کہ اس دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ساتھ ساتھ ہیں. جیسے یہ کرس کراس ہوتے ہیں نا, اچھے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں, خراب کام کرنے والے. اب ایک شخص ہے, آپ پرسن اے کا روٹ فالو کیجیے گا. سبیل الرشد پہ چل رہا تھا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو ایرو چلتا جا رہا ہے, اس کو اس بیچ میں اس جنکشن پہ روک لیا. نیکی کا کام آپ کرتے ہیں, جانا اس نے نیچے تھا گرین لین پہ, لیکن اس نے اپنا راستہ بدل لیا, بی ٹریک ہو گیا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کبھی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوتے ہیں نا, تو راؤنڈ اباؤٹ پہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے کدھر سے ایگزٹ لینا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ دیکھیے, یہ پرسن ون چل رہا تھا نیکی کے راستے میں, لیکن وہ پتہ نہیں کس وجہ سے اس نے چھوڑا اور وہ کدھر گیا, یہ نیچے ریڈ لائن پہ پہنچ گیا جہنم. اس کے برعکس آپ دیکھیے ایک شخص ہے, وہ برے کام کر رہا ہے, خراب ہے, آپ کی نظر میں بڑا گناہگار ہے, لیکن اس کی زندگی میں یہ جنکشن آ گیا, راؤنڈ اباؤٹ آ گیا, وہ سبیل الغی سے اتر کر سبیل الرشد پہ چل پڑا اور آخر میں آپ دیکھیے کہاں پہنچ گئے, وہ جنت میں پہنچ گئے. یہ ہے میری آپ کی ہدایت کا یہ سفر جو بڑا خطرناک ہے. آپ اور میں جب ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں نا, تو تھوڑے ہی دن کے بعد کوئی آزمائش آ جاتی ہے. مثلا آپ نے قرآن کا ایک کورس شروع کیا, آپ یہ دورہ قرآن کی مثال لے لیجئے. پہلے دن بڑے تپاک سے کچھ لوگ آئے, چل پڑے. یہ جو راؤنڈ اباؤٹ تھا نا, یہ کوئی آزمائش آ گئی, رائٹ کا پرابلم, کوئی بچوں کا مسئلہ, کوئی بڑوں کا, وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کے کسی مسئلے کا شکار ہو کر اس راستے سے اتر گئے. تو ہدایت کے سفر پہ ہمیشہ خطرے ہوتے ہیں, اسی لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرو. جب تک جنت میں نہ پہنچ جائے مجھے آپ کو چین نہیں آنا چاہیے. کیا آج ہم بڑے نیک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک راؤنڈ اباؤٹ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو یہ جو ہدایت کے رستے میں مختلف آبسٹیکلس اور ہرڈلس آتی ہیں نا, رکاوٹیں آتی ہیں, یہ آپ کا میرا ٹیسٹ ہوتا ہے. آنکھیں کھول کے دیکھیں کس پہ چل رہی ہوں. اگر یہ کرس کراس جو آپ دیکھ رہے ہیں, اگر یہ گرین اور ریڈ نہ دکھایا ہوتا, آپ کو یاد پتا بھی نہ چلتا کون کس رستے سے کدھر چلا گیا. تو یہ سارا دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ پر میں ہر وقت اس چیز کا دھڑکا رکھے کہ اگر آج ہدایت کے سفر پہ ہوں تو کہیں ادھر سے اتر نہ جاؤں, آج اس سے اتر کے کہیں دوسری طرف نہ چلی جاؤں اور پتا چلے کہ میں اچھی خاصی ہدایت کے اوپر آتی آتی گمراہیوں میں چلی گئی ہوں. تو یہ ہے میرا آپ کا سبیل الرشد اور سبیل الغی, کہ ہم کس طرح سے خطروں سے گزر کر جنت میں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو اگر وہیں لگا دیں گے انشاءاللہ جہاں پہ آیتیں تھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 157. یہاں سب امت مسلمہ اور ان کے پیارے رسول کا تذکرہ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے, یعنی کل تک تو دوسرے انبیاء اور ان کی قوموں کو یہ ملی تھی, لیکن اب کس کو ملے گی؟ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے, جس کا ذکر ان کو اپنے ہاں کی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے, وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے, اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے. بڑی پیاری آیت ہے. اللہ کے نبی کے خصائص, کیا کیا کام آپ نے کیے, لیکن دیکھیے اللہ کے نبی نے ناپاک کو پاک سے الگ کیا, شراب کو حرام کیا گیا آپ کے دور میں, سود حرام ہوا, زندہ درگور کرنا بیٹیوں کو چھوڑا گیا, اور جو رسم و رواج کے بت تھے وہ ٹوٹے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایک کر کر امت نے دوبارہ وہی بندشیں اور وہ بوجھ اپنے اوپر لاد لیے. اور وہ بندشیں کھولتا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. فالذین آمنوا بہ وزروہ ونصروہ, لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو, اے انسانوں, میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و زمینوں ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو اس کی اس امید پر کہ تم راہ راست پالو. ان آیت کو پڑھتے ہوئے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محسوس ہو رہی ہے؟ کتنے پیارے تھے ہمارے نبی. اسی کے اوپر ایک کتاب ہے, حقوق رحمت للعالمین. اس ایک آیت میں جو کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس کی مزید وضاحت ہے. اس وقت صرف آپ کے لیے جو بات قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر صرف ایمان نہیں لانا, ازروح تقویت دیجئے. کیا کہ جو نبی کا مشن تھا نا وہ آپ کی میری زندگی کا مشن ہو. اور جنہوں نے سیرت پڑھی ان کو اچھی طرح پتا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی. آپ کی زندگی کا مشن بچوں کی شادیاں کرنا نہیں تھا. آج ادھر دعوت, آج ادھر دعوت, آج وہ آج وہ. آپ نے واقعی ایک ایسا مشن اٹھایا تھا کہ انسانیت کے اندھیروں کو دور کرنا تھا. تو آج مجھے آپ کو نہ صرف یہ کہ ایمان لانا ہے بلکہ اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے اس روشنی کی پیروی کرنی ہے جو اللہ کے قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا, اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دے دی. اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو, چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا, کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں, مگر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جان پر ظلم کرتے رہے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ لن نصبر علی طعام واحد, ایک کھانے کا انکار. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی کے مطابق روزی. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. بنی اسرائیل کی جھلکیاں ہمیں دی گئیں کہ اس قوم کے بھٹکنے کی وجہ کیا بنی. اور آپ دیکھیے کہ پیچھے تورات کے نزول کی بات ہوئی نا, اس کو پانے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے رویے اس قسم کے ہوئے. اب وہ واقعہ جس کا اشارہ سورت بقرہ میں گزرا اب قدرے ڈیٹیل سے آئے گا, اس کو پڑھ کے اس میں سے عمل کی بات لیں گے انشاءاللہ. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید جو لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخرکار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو ان کو یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ خاصین تو ذلیل و خوار. یہ ہے وہ واقعہ جس کو بندروں والا واقعہ ہم کہتے ہیں. اس میں چند باتیں اس وقت جو بہت ہی کلیئر ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ جس دن مچھلیوں کا پکڑنا ممنوع تھا اس دن مچھلیاں بہت ابھر ابھر کر سامنے آتی تھی. یہ آزمائش ہوتی ہے. حرام کے مواقع کا کھل کے کسی بستی میں آ جانا یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے غلط کام کیا تو کچھ لوگ نیوٹرل بنے رہے. مائنڈ یور بزنس, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, ریلیجن از یور پرسنل میٹر. تو ان آیتوں نے بتا دیا کہ ریلیجن از ناٹ پرسنل میٹر. یہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے. پھر تیسری اگلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں وہ بھی سات بندر بنا دیے گئے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو برائی کا حکم دو بھلائی سے روک, بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو, ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. کیا آج ایسا وقت آیا ہوا نہیں لگتا؟ آج ہم کتنے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کون برا بنے, میں کیوں کہوں, ان کے بھی تو گھر میں قرآن ہے. جی سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن معذرت الا ربی, آپ کا میرا عذر اللہ کے یہاں چلے گا کہ ہم اپنی سی کوشش تو کرتے رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے چمن میں بہار آ جائے گی لیکن چند گل تو کھلا دیں گے. ہم نہیں کہتے کہ اندھیرے دور کر دیں گے دنیا کے لیکن چند چراغ آپ اور میں اپنے حصے کے تو جلاتے جائیں گے. تو برائی کو دیکھ کر بالکل خاموش رہنا گونگا شیطان ہونا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات کے لیے بولنے والا اور تڑپنے والا بنا دے. اور یاد رکھیے جب لوگ ہیلے سازیوں کے ساتھ حرام کو حلال بنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے. آج بھی یہی کہانیاں مجھے آپ کو نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اللہ کے حکم کو پوری جرات کے ساتھ مان سکوں اور جہاں کوئی اس کی خرابی کو غلطی کو ایسی چیز اپنے اندر دیکھوں تو اس میں اپنی اصلاح کر لوں. اور جھوٹی تسلیاں مت دیا کریں لوگوں کو, یقین کیجئے. تعریفیں مت کیا کریں ان چیزوں کی جو اللہ کی نافرمانی والی دیکھیں. یہ بھی خاموش تبلیغ ہوتی ہے. آپ کی دوست نے بیکار کپڑے پہننی بھی ہے, جسم بھی نہیں چھپ رہا, مت تعریف کیجیے اس کی. کوئی بے پرد لڑکی آپ کو حسن کی پری بنی ہوئی باہر دیکھے کبھی مت کہ ہاؤ ڈیشنگ, سو بیوٹیفل. آپ کا یہ جملہ سننے کے لیے تو اس نے چار گھنٹے اپنے اوپر لگائے اور یہ بھول ہی گئی کہ اس کو ہر نظر اس نظر سے نہیں دیکھ رہی جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں. نافرمانیوں کے لوگوں کی تعریفیں کر کے ہم ان کو مزید پختہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کسی کی غلط چیز ہے, تعریف نہ کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کی اہمیت نہیں لیں گے تو لوگ بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حکمت دے دے کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے. اس کے بعد پھر آگے اسی واقعے سے اثر لیتے ہوئے کچھ باتیں. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف تھے. ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے. کیوں؟ شاید کہ وہ پلٹ آئیں. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناحلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا بنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ میں معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہی متائے دنیا پھر سامنے آ جاتی ہے تو پھر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں. سنایتوں کو اس میں بہت بڑی بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں. پھر اس میں ایک جملہ جو ہمارے کلچر میں بہت بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے, اسی کا جملہ آپ کو ملے گا. جب ان کو منع کیا جائے تو کیا کہتے ہیں, سیغفر لنا. اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیجئے آیت نمبر 169 کے اندر, تو آپ کو انشاءاللہ اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کی بخشش یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے اوپر ہوتی ہے اور کس پہ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ وہی گناہ کا موقع ہے تو پھر وہی پلٹ لیتے ہیں, وہی لپک لیتے ہیں. کہ آج بہت ساروں کا یہی حال نہیں ہے, توبہ اللہ بھی بڑی کرتے ہیں, پھر جب موقع آتا ہے پھر پھسل جاتے ہیں. قلم یوخذ علیہ میثاق الکتاب. کیا ان سے اس کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو اور جو خود پڑھ چکے ہیں وہ کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا۔ اور وہ وقت جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے۔ ان ساری آیات کو پڑھتے وقت آپ کو یقیناً پچھلی آیتیں یاد آ رہی ہوں گی جب نے اس سے پیچھے پڑھی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے آپ کے لیے ان میں بہت بڑا سبق ہے۔ جب کوئی قوم اپنی غلطیوں کو بار بار کرتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جس کا ذکر پیچھے ایک دو بار ہوا، آپ کے لیے بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا جس کو ہم وعدہ الست کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر شخص کو مسلمان ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وہی زخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ہے پہچان۔ اس جملے کی وجہ سے آج ہر شخص کو مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نان مسلم بچوں کا کیا قصور، وہ کافر گھروں میں پیدا ہوئے، ان کے بیک ٹریک میں یہ چیز موجود ہے۔ دیکھیے ہدایت کو سمجھنے کے چار راستے ہیں نا۔ یہ پہلا فطرت، جیسے آپ کمپیوٹر میں کچھ چیزیں انسٹال کر دیتے ہیں وقت پہ کھولتے جاتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر میں جب ہے، یعنی آپ کوئی بھی سسٹم ڈال لیتے ہیں، پیل ٹاپ ڈالتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اس کو کھول لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم سب کے مائنڈ سیٹ میں، ہمارے ڈیٹا میں اللہ نے انسٹال کر دی یہ چیز کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، اور ہم سب سے یہ وعدہ بھی لیا۔ آج اس کی روشنی میں ہر بچہ مسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ اسی وجہ سے بولے تھے کیونکہ ان کو وہ وعدہ یاد تھا۔ پھر دوسری چیز عقل ہے، عقل بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ پھر تیسری چیز آپ دیکھیے کائنات، اتنی خوبصورت کائنات ہے، کیا یہ اللہ کے بغیر بن سکتی ہے؟ اور پھر چوتھی چیز وہی ہوتی ہے ریولیشن۔ ٹھیک ہے میں اور آپ مسلمان جو اس پہ خوش قسمت ہے کہ ہمیں آج پیور ریولیشن ملی، لیکن یہود نصارہ کو بھی تو پیور ہی ملی تھی۔ تو لہٰذا کسی کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ کیا کہا تھا سب نے؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود وجہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ لوگوں سے کیوں لیا، ان کی روحوں سے، کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تمہارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھیے آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پھر کیوں پکڑتا ہے جب اس نے ہمیں مسلمان گھر میں نہیں پیدا کیا، یا فلاں کا کیا قصور؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے سے یہ حجت اس لیے تمام کر لی تاکہ تمہیں بات میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ مجھے آپ کو دوسروں کی اس انسٹنکٹ کو اور اس فطرت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہمیں اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، لیکن آپ سوچئے کہ جو لوگ آج صرف ان چیزوں سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، تو پھر آخر ہیں تو وہ بھی انسان ہیں۔ کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے وعدہ، جب یاد نہیں تو مانیں کیسے؟ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ کو وہ دن یاد ہے؟ آپ کی جو ماں ہے جس کو آپ آج تک ماں سمجھ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہی عورت آپ کی ماں ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ مان گئے؟ ڈاکٹرز نے کہا یہ آپ کا بچہ ہے، کسی اور کا بچہ پکڑا دے، لیکن آپ ڈاکٹر کے کہے پہ مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے جس نے ہم سے وعدہ لیا، جب وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے، تو پھر یہ بات سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے والا بنا کے رکھے۔ اس کے بعد اب اگلی ایک مثال بہت زیادہ دل پہ بوجھ بننے والی ہے، لیکن آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے۔ قصبہ قزہ لکھا، دیکھو اسی طرح، کس طرح؟ جس کا ذکر اوپر ہوا کہ کیسے اللہ نے لوگوں کو پہچان دی اپنی۔ نفصل الایات ولا اللہم یرجعون، ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئیں۔ واقعہ کیا ہے؟ یہ ایک شخص کا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا اپنے لفظوں میں بتا کے شروع کروں تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک سمبل ہے، کوئی بھی ہوگا اس وقت، آپ کو مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ یہ کون تھا، لیکن ایک شخص جس کو اللہ نے دین دیا، علم دیا، معرفت دی، پہچان دی، جیسے اس وقت مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اب اگر وہ اس علم کے ساتھ لگا رہتا اور اس میں ایکسیلنسی کے درجے پہ محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو اس کی عزت، دولت، شہرت، مال سب کا ذریعہ بنا دیتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ. اس کو کیا لگا کہ یہ دین میری ترقی کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا؟ اس کو لگا کہ اگر میں دین میں لگ گیا تو میری دنیا کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور دین پہ عمل کیا تو میں تو بہت زیادہ پیچھے چلے جاؤں گی، ماڈرن نہیں رہوں گی، دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہوں گی. تو اس نے دین کو چھوڑ دیا. جو ہی اس نے دین کا لبادہ چھوڑا، نقصان کیا ہوا؟ شیطان پیچھے لگ گیا. آپ خود ہی اندازہ اس بات کا کہ یہاں روز آ کر آپ اپنے اوپر کیا احسان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سپارہ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت چھوٹا فائدہ ہے. آپ یہاں آ کر اپنے شیطان کو مغلوب کرتے ہیں. جب اس کتاب کو آپ اپنے سے دور کریں گے، شیطان آپ کے پاس آئے گا. میں کبھی بھی اس بات کو نہ مانوں، اگر کچھ لوگوں کی بات میرے ذہن میں نہ آئے، کہ خود سے اس قسم کا ماحول بنا کر آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوتے گھر میں. جو لوگ گھر سے بیٹھ کے سنتے ہیں نا، ان کو علم ملتا ہے، لیکن ان کے ارد گرد کا ماحول وہ نہیں ہوتا جو آپ کو جج کروایا جاتا ہے. بالکل یہی کہانی ہے کہ جب ہم ایک دن یہاں آ کر انرجی لیتے ہیں نا، تو اگلے دن ہمارے لیے آنا اور آسان ہوتا ہے. تو آئیے ذرا پڑھتے ہیں، بہت زیادہ دل کو ہلاتی ہیں یہ آیتیں. مجھے تو سچ باتیں نہ آیتوں سے ڈر لگتا ہے، اتنا خوف آتا ہے کہ میں شاید اکیلے میں اس کو پڑھوں تو میں خوف زدہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، مگر پھر کیا ہوا؟ مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. یہ ہے ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن نہیں سنتے. کہتے پابندیاں لگ جاتی ہیں، نہیں، وہاں جا کے گلٹ بڑا ہوتا ہے، نہیں پھر نہ سن، سن کے عمل نہ کیا تو اور گناہ ہوگا. حالانکہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہ سننے والوں کی بچت، نجات. آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں اور پولیس مین پکڑ لے، سناؤ بھائی کیا ہوا، تو آپ کہتے ہیں صرف مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے پڑھی نہیں کتاب قانون کی. چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. تو اللہ چھوڑ دے گا اس بات پہ؟ اسٹوڈینٹ فیل ہو جائے، پوچھو کیوں ہوا؟ کہا میں نے پڑھنا ہی پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہ پڑھا تو پیپر دینا پڑے گا. تو نجات ہوگی؟ نہیں. پابندی تو لگ گئی میری جان. اللہ نے تو آپ کو مجھے سورۃ مائدہ کے شروع میں کہہ دیا وفو بالعقود. مومن کی زندگی ایک پابند زندگی، ایک پابند زندگی ہوتی ہے. آپ اور میں اس دنیا میں کسی فن پلیکس میں نہیں بھیجے گئے، یہ بھی سمجھ لیجئے گا. یہ دنیا جو ہے نا، یہ پابندیوں کی جگہ ہے. آخرت ہے وہ جس میں لہم فیہا ما یشتہون ما یدعون، جو چاہو گے، جو مانگو گے، جو آرڈر کرو گے. جو لوگ یہ دنیا من چاہی چاہتے ہیں نا، پھر ان کی آخرت رب چاہی ہوگی. پھر اب جو چاہے اس کی مرضی، وہ جانے اس کے بندے جانے. اگر یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی. اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی چاہتوں میں چلنے والا بنا دے. جب پابندی سے نکلا، آخر کر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. تین سیکنڈ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے پیچھے شیطان نہ پڑے، اور مجھے کبھی نائتوں سے اب دور نہ کرنا، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں ترنے والا نہیں بنانا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے ہی بلندی عطا کر دیتے. یعنی لوگ سوچتے ہیں دین ناکام، دین والے ناکام، دین والے بورنگ، بیکار، محروم، غریب، ملا، مولوی. اللہ رحم کرے، کیا کیا لوگ سوچتے ہیں دین والوں سے. کوئی کہتے ہیں نا، میں نے اپنے بچے کو دین پہ ڈال دیا، لوگ کہیں گے خیر تو ہے، کھائے گا کہاں سے. شاید وجہ بھی یہ کہ ہم نے دین والوں کو اب چندے ہی مانگتے دیکھا ہے، ہاتھ ہی ہم نے عزت سے دین کا کام کرتے دیکھا، کہ اس کا اسی لیے تو کسی کو دیکھ نہیں سکھاتے. سات قسم کے ہمارے دلوں میں بسوسے آنے لگتے ہیں کہ ان کو کہاں سے پیسہ مل گیا اور یہ کیوں کر دیا، تو یہ تو ٹاٹ پہ ہی بیٹھے رہتے تو اچھا تھا، ان کو کرسیوں کی کیا ضرورت تھی. ہم نے شروع سے دین کو غربت میں دیکھا ہے، اس لیے دین ذرا سا عزت سے کوئی پیش کرے، اس پہ شک سب سے پہلے ہوتا ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہوں گے، ان کو پیسہ کون دیتا ہے. پھر اللہ کے بندو، تم ہدایت لو اگر نصیب میں ہے تو. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیتوں سے عزت ملنی تھی. امام بخاری کو عزت کس نے دی؟ آپ پتہ امام مالک کتنے امیر تھے؟ ایک جوڑا ایک بار پہنتے تھے، دوبارہ کبھی پہننا ہی نہیں. امام احمد کو دیکھیے، امام ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے، کروڑوں میں کھیلتے تھے، چندے تو نہیں مانگتے تھے لوگوں سے. جن کو دینا ہوتا وہ خود پوچھ لیتے ہیں، آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دین جو ہے نا یہ بلندیاں دیتا ہے. دعا کیجیے آج دین والے دین کو عزت سے پیش کرے. ہم نے بھی تو غربت کے ساتھ ہی پیش کیا نا. اللہ اکبر. مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا, یعنی حب دنیا. زمین کیا ہے؟ مادہ, مٹیریلسٹک ہو گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. بس اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے, اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون. تم یہی آیت ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں. ابھی یہاں صرف مثال پوری ہوئی ہے, اس کی بات پوری نہیں ہوئی, لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں چند باتیں ہمارے غور و فکر کی. پہلی بات دیکھیے کہ دین کی پابندیوں سے نکلنا یہ انسان کا خود کو فتنوں میں ڈالنا ہے. دوسری بات اس میں کیا پتہ چلتی ہے کہ جب ایک انسان انسانیت کے درجے سے ہٹتا ہے نا تو وہ جانور بھی نہیں رہتا. ان آیتوں میں کتے کی بات ہوئی ہے, اور کچھ لوگ جو کتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو حالانکہ کتے کو کتا کہنا کوئی بری بات نہیں ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. کتے کو کتا کہیں, سور کو سور کہیں, شیر کو شیر کیجئے, کہیے, کوئی بری بات نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ جب ایک انسان مقصد حیات کو چھوڑ کر دوسری طرف دوڑتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ انسانوں سے دور اور جانوروں سے قریب دکھتے ہیں. گھروں میں انسانوں کے ساتھ کون رہتا ہے موسٹلی؟ اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ تو رہے نہیں, اولاد تو چلی گئی, ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھا, بیویاں کچھ سالوں میں آپ سے دل بھر گیا ان کا, بیویوں کا دل بھرا وہ چلی گئیں, اس لیے تنہائی بانٹنے کے لیے پھر کوئی جاندار چیز تو رکھنی پڑی. لیکن آج یہ بات مانی ہوئی ہے کہ کتا گریڈ اور لالچ کی کا سمبل ہے. زبان لٹکاتا ہے, پانی میں اپنا ہی سایہ دیکھ کر اپنے منہ کی ہڈی کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا کتا ہے پانی میں اور وہ اس کے منہ میں ہڈی ہے تو اس کی لینے کے لیے منہ کھولتا ہے اور اپنی بھی گر جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں تو وہ زبان لٹکائے رکھتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جس طرح مٹیریلزم ہے, دنیا داری ہے, کتے کو کتنی عزت ہے. ڈائمنڈ تو آپ نے اس کے گلے میں پہنا دیکھا ہی ہوگا, ریڈ کشن پہ کتے کو بیٹھا تو دیکھا ہی ہوگا, اور اپنی ساری جائیداد اپنے پیٹ کے نام کرنے والی عورت کا بھی قصہ آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح ایک ٹاک شو ہوا تھا ٹی وی پہ کہ جس میں کتے کا کلچر پیش کیا گیا تھا. لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی لوگوں نے دی کہ اپنے کتے سے ملتی ہوئی تصویر بناؤ اپنی, یعنی فیس اپنا بناؤ لیکن اپنے کتے سے ریزمبلڈ, اور جس کی شکل زیادہ اپنے کتے سے ملتی ہوئی بنے گی اس کو گفٹ ملے گا, وہ جیت جائے گا. اسی طرح جاپانیز پرائم منسٹر کی شکل سے ملتا ہوا کتا لانے کا بھی انعام تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں, مجھے آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ ہم اس پہ کچھ بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنی فکر ہے. کیا آج میں اور آپ اس دین سے پیچھے تو نہیں ہو رہے صرف دنیا کی خواہشوں کے لیے؟ مزید پڑھنے کا شوق مجھے دن بدن اس کتاب سے دور تو نہیں کر رہا؟ تعلیم لینی ہے میں نے اور جاب کرنی ہے, میں نے اور کمانا ہے. کب تک میں اور آپ اس دنیا میں اپنے وطن اور فرض کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے؟ آج دو چیزیں ہیں جس پہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. اب کسی ہائی وے پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھ کر, گرون لینڈ میں جائیے, رش دیکھیے, روڈز پہ دیکھیے, کدھر صبح اٹھ کے روز نکلتے ہیں؟ پیٹ, پوجا, سیکس, وطن اور فرج. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا مقصد دے کر بھیجا تھا, الستو بربکم. آپ نے میں نے اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرنا تھا. تو جو لوگ زندگی کو بیکار اور بے مقصد چیزوں میں لگا لیتے ہیں نا, ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اور ہم اس علم کی قدر کریں. دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اللہ تیرے علم کی, تیرے دین کی محفل میں بیٹھی ہوں, مجھے اس کتاب سے کبھی دور نہ کرنا, مجھے ان آیتوں سے دور نہ کرنا, ورنہ ہوگا کیا؟ اب اگلی آیتیں ذرا بڑے غور سے سنیے گا. من یهد الله فهو المهتدی, جس کو اللہ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت والا ہے. خود کو مت کو, اللہ کو بتا تم میں سے کون زیادہ ہدایت پہ ہے. ہاں وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. دعا کیجیے اللہ میرا نام نہ ان میں آ جائے. وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے ان کو پیچھے سے پیدا کیا خراب؟ کیا ان کی ہارڈ ڈسک خراب تھی؟ نہیں, وجہ یہ کہ ان کے پاس دل ہیں, مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ سوچنے کا کام دماغ نہیں دل کرتا, اور آج سائنس بھی اس کی دلیل دینے لگ گئی. کیا نہیں سوچتے؟ خالق کے بارے میں نہیں سوچتے, مقصد حیات کے بارے میں نہیں سوچتے, پرپز آف لائف کے بارے میں نہیں سوچتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. کیا؟ حق کے راستے, دین کے راستے, اللہ کی رضا کے راستے. ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں, وہ جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں. کیا تصور آتا ہے ان کو پڑھ کر؟ کتنا محروم ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ انسان بنائے اور وہ جانور بن جائے, وہ جانوروں کی حرکت پہ آ جائے. آج بھی آپ دیکھیے تو لوگوں کا حال یہی ہے, اپنے آپ کو کن چیزوں میں لے کے چلتے ہیں. غافل زیادہ. آپ اس بارے میں بار بار نوٹ کریں کہ غفلت کا بہت ذکر ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کر یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ بھی خوش ہوتے ہوں گے, شکر ہے پہنچ گئے ہوں. کتنی رکاوٹیں تھیں راستے میں, تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے. آپ سوچیے ذرا, وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تلاوت سنتے ہیں آیتوں کی, اور بالکل اس وقت آپ نے سب سے بے نیاز ہونا ہے. اور اپنے آپ کو لیجئے کہ اللہ نے مجھے علم دیا, رمضان میں دورہ قرآن میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرتے ہی اس قرآن کا رنگ اترنے لگے. فَانْسَلَخَ مِنْهُ, جیسے سانپ اپنی کچھلی اتارتا ہے, میں بھی اتار کے واپس جدھر سے آئی تھی ادھر چل پڑوں. اور انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے سنتے ہیں. لائٹ کم کرتے محسوس ہوا آپ کو یہ سن کر؟ غافلون, غفلتوں میں. آج امت کا کیا حال ہے؟ کتنی غفلت ہے. دعا کیجیے یہ برف پگھلے اور اللہ تعالیٰ امت کو بہتریوں میں ڈالے. اب دیکھیے, گدا بھی تو اذان سنتا ہے نا, تو انسان بھی سنتا ہے. فرق کیا ہے؟ گدا اذان سن کے بیٹھا رہتا ہے, جتنا پکارو نہیں آئے گا. اور ایک مسلمان اذان سن کے مسجد کی طرف جاتا ہے. اگر عمل نہیں بدلے گا تو باقی کام کہاں بدلیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اصلاح فرمائے. بعد میں انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ سنیں گے ایک اور آواز میں, ابھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے, اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بھی آج ہماری امت کا مزاج کچھ زیادہ درست نہیں ہے. ایک ایک نام کے وظیفے, سو سو بار اس کو پڑھنا لیکن ان ناموں پہ غور و فکر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے ناموں کے ذریعے مجھ کو پہچانو. اللہ تعالیٰ کا ہر نام اللہ کی قدرت ہے, اور واقعی اگر آپ نے اپنے دل میں اللہ کی بڑائی محسوس کرنی ہے نا تو اس کے ایک ایک نام پہ غور کریں. الحمدللہ بہت طویل نہیں ہے لیکن ہر نام کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کی ہوئی ہے. اگر آپ کو وہ لنک بھیجا جائے اور آپ اس کو بات میں چاہیے, یا ابھی بھی اگر آپ کا دل چاہے, اور میں اکثر کہتی ہوں کہ افطاری کے وقت جب بالکل جسم ٹوٹا ہوتا ہے, نکاہت کمزوری, ایک نام کی تفسیر سن لیں. اللہ الرحمن الرحیم, المالک القدوس, السلام, المومن, المہیمن. مجھے یقین ہے کہ اگر 30 دن میں آپ یہ 99 نیم سن سکے, کیونکہ بعد میں جو کچھ نام ہے تو بالکل 4-5 منٹ کی تفسیر ہے کہ, تو آپ کو اپنے رب سے ایک عجیب سا تعلق محسوس ہوگا. ورنہ ہوگا کیا, الودود پڑھو شوہر کی محبت, الرزاق پڑھو رزق کے خزانے آ جائیں گے. ہم الودود پڑھ کر بھی دنیا کی محبت مانگتے ہیں اور رزاق کا نام لے لے کر بھی دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں, لیکن اللہ سے وہ محبت نہیں محسوس ہو پاتی جو کہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ناموں کا صحیح حق ادا کرنے والا بنا دے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ہم ان کو بتدریج یعنی سلولی گریجولی ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, میری چال کا کوئی توڑ نہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ ہم اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ رہے ہوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ الزام لگاتے تھے, ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اولم یتفکروا, کیا انہوں نے غور نہیں کیا, کیا کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں. رفیق سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ایک خبردار ہے, وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف آگاہ کر رہا ہے. کیوں کہتے تھے اللہ کے نبی کو جنونی؟ کہتے تھے ان کو کریز ہو گیا, صبح و شام ان کے ایک ہی باتیں, اللہ مارے گا, اللہ ڈانٹے گا, آگ آئے گی, جہنم ہوگی, قیامت آئے گی. آپ دیکھیے کہ جس نے واقعی اپنی آنکھوں سے آخرت کو دیکھ لیا اس کو چین کہاں آئے گا. اب اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ سے جڑے. ہر جگہ, ہر وقت, ہر موقع پہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. تو اس پہ لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ, ان کو دنیا کے کوئی کام نہیں ہے نا, اللہ ان کو بھی کوئی کام دے تاکہ یہ ہماری جان چھوڑے, انہوں نے ہماری دنیا دوبر کی, اور ان کو کیا پتا ہم کتنے مصروف لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش, اللہ کے اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ مجنو نہیں ہے. خود اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ لوگوں, جو کچھ مجھے پتا ہے نا آخرت کے بارے میں, اگر تمہیں پتا ہو تو تم اپنے بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو, کیونکہ تم لوگ وہ آخرت کی جھلکیاں نہیں دیکھ پائے کہ جو تمہارے ساتھ وہاں جا کر ہونے والا ہے, اس لیے تم ڈھیلے ہوتے ہو. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمیں بھی یہ کریز لگا ہوا ہے. میں کسی اور مذہب والوں کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کس طرح کرتے ہیں. آندھی, طوفان, -20, سڑکوں پہ کھڑے ہیں, بسوں کے کناروں پہ کھڑے ہیں, ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہیں. کیا ہم جیزس کا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو آج سخت جان ہونے کی ضرورت ہے. لیڈرز کو تو سخت جان ہونا پڑتا ہے, فالوورز تو پھر ہمیشہ ہی ڈھیلے ہوتے ہیں. اگر آپ اور میں ایمبیشیس نہیں بنے اور اللہ کے نبی کی طرح لوگوں نے ہمیں دیوانہ اور مجنو نہیں کہا, تو مان لیجئے ابھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سمجھا ہی نہیں ہے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض, کہ ان لوگوں نے زمین و آسمان کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا, اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا, اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا شاید کہ ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ چکا ہو. آپ کو مجھے پتا کہ کیا بڑی بات ہے کہ ہمارے دن گنے جا چکے ہوں. فبأي حديث بعده يؤمنون. پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد, ان کے اس ڈرانے کے بعد, اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ دیکھیے, موت اٹل حقیقت ہے. ہم نے کتنوں کو مرتے دیکھا, ہمارے اپنوں میں کتنے چلے گئے, ہمیں پھر بھی اپنی موت کا یقین نہ آیا. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جسے اللہ ہی بہکا دے, جس کو اللہ ہی رہنمائی سے محروم کر دے, اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے, اور اللہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں, آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کوئی اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمان و زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو, اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. کل لام لکل نفسی نفع ولا ضر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس آیت پہ ذرا 3 سیکنڈ غور کیجیے. ہماری سوسائٹی میں کیا معروف ہے؟ آپ اور آج وہ کیا کہتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ جو جان, اللہ کے نبی بھی وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, رائٹ؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کو تو نہیں پتا, نفع نقصان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں, تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. غیب کا علم ہوتا تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں آتی دین کے راستے میں؟ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی, آپ پریشان رہے. غیب کا علم ہوتا تو کبھی اتنے دن اس طرح آپ میں نہ رہتے. اور جو کوئی جب اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا, میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. یہ ہے نبی کا ٹائٹل, بشیر و نذیرہ. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. اب دیکھیں, یہ آپ کی بات ہے, بیویاں. بیوی کا مقصد کیا ہے؟ سکون دینے والی. جس سوسائٹی میں بیوی نہیں رہی, وہاں سے سکون بھی اٹھ گیا. گرل فرینڈ سے سکون نہیں ملے گا, لیونگ ٹوگیدر والی سے سکون نہیں ملے گا, کلیگ سے سکون نہیں ملے گا, ساتھ کام کرنے والی سے سکون نہیں ملے گا, بیوی سے سکون ملے گا. آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کے رشتے کے لیے قرآن میں بڑے رومانٹک لفظ ہیں. ایک ایک لفظ کو پڑھتے جائیے, آپ کو اس رشتے کی حقیقت سمجھ آتی جائے گی. فرمایا, پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا, جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے یہ دعا کی, لئن آتیتنا صالحا, اگر ہمیں صالح بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے, مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. کیسے؟ کہنے لگے, یہ پیران دیتا ہے, اے بابا جی دی بخشش ہے, اے علی بخش ہے. نہیں, اللہ بخش. پیر نہیں دیتے, اللہ دیتا. یعنی یہ سوچے, وہ بابا جی کے پاس گئی تھی نا پھر بچہ ملا, وہ فلاں سے دوا لی تھی تو پھر یہ ہوا. نہیں, اللہ دیتے ہیں. اور بچوں کو کیسے, دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہیں؟ ان بچوں کی تربیت غلط کر کے ان کو شیطانی کاموں میں ڈال دیتے ہیں, اپنے زوم میں بڑے لاڈ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے, وہی چیز بعد میں ان کے لیے ناسور بن جاتی ہے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں, جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر آپ قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں, تم خواہ ان کو پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. آتے کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بھی اگر لوگوں نے مانا نا تو تھا تو بندہ ہی, اللہ کا بندہ. وہ تو خود ساری زندگی اللہ کو پکارتے رہے. تو شرک کا کوئی جواز نہیں ہے ہمارے دین میں. ان سے دعائیں مانگ, دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. جائیے ذرا کسی قبر پہ کھڑے ہو کر بابا جی کو پکاریے, اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اس کو چھوڑ دیں, ہم اس بحث میں نہیں ہیں. کبھی کسی قبر میں سے جواب آیا؟ آئے گا نہیں آئے گا. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں, یعنی قبر کھولیں اور آ جائیں باہر؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں, یعنی بگڑی کو بنا لیں, ڈوبتی نیا کو بابا جی پار لگا دیں, کیسے لگائیں گے؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو, بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی, اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم, بخلاف اس کے تم جن کو خدا کچھ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو, وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کے قابل ہیں, بلکہ تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. کبھی آ سکتا قبر سے کوئی, یا کوئی بت یا بزرگ یا پتھر کا بت اپنی جگہ سے اٹھ سکتا؟ نہیں آ سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. پس سے نبی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو, معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے. پہلے تو دعا کریں اللہ ہمیں تقویٰ دے دے, اور پھر یہ حال بھی ہمارا کر دے. کیا کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر ان کو چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں, الرٹ ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگتی ہے, ٹیک چھوڑ دیتے ہیں, فون آ جاتا ہے اس کو بند کر دیتے ہیں, نظر چلی جاتی ہے فون پہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. پھر ان کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. کیا کہ اس وقت فوکس ہونا, ادھر دیکھنا, ادھر دیکھ, توجہ دیکھ. آتے کہ بات پہ انسان بڑی محنت سے گھروں سے نکل کر آتا ہے نا, لیکن جو ہی آ کے سکون ملتا ہے تو سو جاتا ہے. ہاں, کسی نے کہا مجھے ساری رات نہیں نیند آتی, کلاس میں آ کے بیٹھتی ہوں تو نیند آ جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کیوں نیند آتی ہے قرآن کی کلاس میں؟ روح کو غذا ملتی ہے. کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کے بعد نیند آتی ہے, تو آپ کی روح قرآن پڑھتی ہوئے نیند کا مزہ لیتی ہے, تو بہت زیادہ لمبے بھی نیند آنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچتے لیے چلے جاتے ہیں. ثم لا یقصرون, اور ان کو بھٹکانے میں کسر نہیں رکھتے. اے نبی, جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں, دیکھیں اللہ کے نبی سے بھی مطالبوں پہ مطالبے تھے ان کے, لو لجتبیتہا, تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یا ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجیے گا, شرطیں لگا کر دین کی طرف آنے والے ہدایت نہیں پاتے. اچھا اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہم آ جائیں گے, نہ کیا تم نہیں آئیں گے. یہ باہر باتیں کون کر رہا؟ اچھا اگر آپ یہ باتیں مان جائیں نا پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے. ایف دس یہ اللہ کے نبی سے شرطیں مانگتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں نبی موجود ہے, دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی, لیکن لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ شرطیں باندھ رہتے ہیں. اچھا اگر یہ کریں گے تو پھر مانیں گے. اچھا ہماری بات کچھ مانیں گے نا پھر ہم مانیں گے, پھر ہم کریں گے نا تو پھر مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے تم گھر بیٹھو, تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے, طلب ہی کوئی نہیں ہے تمہیں. قل انما اتبعوا ما یوحى الی ربی, میں تمہارے مطالبے نہیں مان سکتا. یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے کہ جو تم کہو ہم وہ بولیں, بلکہ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے, اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. آپ کی طرح, میری طرح, اگر آپ اور میں اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کے بعد قرآن سننے کا ادب. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. کیسے؟ اندر سے بھی خاموش رہو، یعنی ذہن میں بھی کچھ باتیں نہ چل رہی ہوں، ارادے نہ بنا رہے ہو، وسوسے نہ آ رہے ہوں، خود سے باتیں نہ کرتے رہو، ہوگا کیا؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. قرآن پڑھنے کا ادب، کبھی آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھا؟ کبھی جب وہ محفلوں میں پڑھتے ہیں، قرآن خانی میں کسی کو قرآن پڑھتے دیکھا؟ سات کمنٹس، سات باتیں، آنے والی پہ جانے والی پہ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر کر لو، اتنا پڑھ لیا، اتنا کر لیا، کہہ کہے، ہنسی مذاق اور ساتھ قرآن. کتنی دفعہ ہنسے آپ پر میں اس پارے کے پڑھنے کے دوران؟ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہمیں بات کرتے سنتے، بتائیے ہنسی آتی ہے قرآن سن کر؟ وہ ماں ہوا بالحس، اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں کہتے ہیں کوئی کھیل نہیں ہے، بور ہوتے ہو سیدھے ہو جاؤ، تم فن کے لیے نہیں آئے، کوئی فلم نہیں تھی جس کو تم نے دیکھنا تھا، تم ہدایت کے لیے آئے ہو. کوئی کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، فن نہیں ہوتا، میں نے دوا نہیں کھانی، بورنگ ہے دوا، کڑوا انجیکشن، انجیکشن ہے، کڑوی دوا ہے، کھانی پڑے گی، بیمار ہو تم. میں نے اپنے اپنی روح کو بیمار کیا ہوتا ہے، اس کا علاج یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اس کا علاج کروا دے. اس کے بعد آخری آیتیں سورت کی، واذکر ربک فی نفسک، اے نبی اپنے رب کو یاد کیا کرو دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی گن رہا کتنی دفعہ غفلت کا ذکر ہے سورت الاعراف میں؟ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو فرشتے تمہارے رب کے ہاں تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی جھکنے والا بنا دے. یہ آیت سجدہ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی آیت ہے جس پہ سجدہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، اجر ہے، کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. چاہیں تو تھوڑا سا جھک لیں، اس کے لیے کوئی شرط بھی نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رو ہوں، جو جس حد تک جھک سکے جھک جائے، کر لے تو کر لے، نہیں کوئی کرے گا تو کوئی بری بات نہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے آخر میں سجدے کرنے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس پوری صورت میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو بہترین طریقے سے سننے اور سمجھنے والا بنا دے. 2-3 منٹ کا آپ کو صرف سٹریچ دیتی ہوں ہلکا سا، تاکہ آپ اپنی جگہ سے بے شک اٹھ کے سجدہ کریں یا کچھ بھی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورت الانعام شروع کریں گے، اگلی سورت شروع کریں گے، لیکن بیچ میں ہم تھوڑی سی تلاوت سنیں گے. جی تلاوت ریڈی، آپ کو میں نے بھیجا، کوئی بات کرنا چاہے گا اپنے سے؟ مجھے تو سورۃ الاعراف بہت بھاری لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کندھوں پہ بوجھ ہے، دل پہ بوجھ ہے. اور اس کی وجہ میں اگر اپنے دل سے پوچھوں نا تو غفلت ہے. کیونکہ جب آپ غافل لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا تو آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی غفلت کی طرف جا رہے ہیں. تو دل کی گہرائی سے کریں، اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ تعالی. جی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر ہم آگے شروع کر لیں اگلی سورت؟ جی سورت انفال شروع کرتے ہیں، اینڈ پہ آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ایک کلپ. سورت انفال، ترتیب کے اعتبار سے آٹھویں نمبر کی سورت ہے، 75 آیات ہیں، مدنی ہے، 8 موضوع ہیں اس کے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر لیجئے گا. آیت نمبر 1-4 تک تمہید ہے، مغفرت اور اس کے قریب کی بشارت ہے. آیت نمبر 1-4 تک تمہیدی آیتیں ہیں اور مغفرت اور اس کے کریم کی بشارت ہے. آیت نمبر 5-14 غزوہ بدر کا پس منظر اور مقاصد جنگ ہے. آیت 15-28 فرضیت جہاد اور سمع و اطاعت کی ہدایت ہے. آیت 29-40 قریش مکہ کے جرائم اور جنگ کا جواز. 41-47 مال غنیمت اور احکام جنگ ہے، یہاں سے دسواں پارہ بھی شروع ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 48-54 غزوہ بدر میں ابلیس کا کیا کردار تھا، منافقین اور ابو جہل کا فرعونی رویہ کیا تھا. اور آیت نمبر 55-71 احکام صلح اور جنگ، یعنی صلح اور جنگ کے کیا حکم ہیں. آیت 72-75 میں اینڈ بھی ہے اور مغفرت اور اس کے کریم کی بشارت ہے. اگر آپ نوٹ کریں نا تو شروع میں بھی مغفرت اور اس کے کریم ہے اور آخر میں بھی ہے. پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ جہاد کی حکمت، اس کے آداب، اس کی رغبت، اس کے احکامات اور اس کے فضائل ہیں. بڑی خوبصورت سورت ہے، اور یہ سورت جو ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اسی دور میں ہوئی. سورت انفال جو ہے حقیقت میں اپنے اندر بہت کچھ رکھی ہوئی ہے. سورت طلاق اور سورت محمد اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. ایسی صورتیں پڑھتے وقت واقعی آج کے دور میں انسان کو بہت سکون ملتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ رہنمائی نہ مل رہی ہوتی تو آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی. تو آئیے ذرا ہم اس کا ترجمہ دہراتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ آج کے دور میں کرنے کے کام بھی ہمیں سجھا دے اور ہم واقعی اسی طرح سے دنیا میں جئیں جیسے کہ جینے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انفال. غزوہ بدر کے بعد جب مال غنیمت جمع ہوا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، اور وہ لوگ اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور سوال کیا، یسلونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. کون پوچھ رہے تھے؟ صحابہ کرام پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. یسلونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، تم کیا کرو. فتق اللہ وصلح ذات بینکم، تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. واتی اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. بہت خوبصورت ادب دیا گیا. لوگوں کا ایک مسئلہ پیش آیا، انہوں نے آ کے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جو مال غنیمت دشمنوں سے حاصل ہوا اس کا کیا کریں، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو دشمن سے مال جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا اس کو جلا دیتے تھے، کہتے تھے یہ ناپاک ہے، یہ گندا ہے، ہم لوگوں سے کیوں لیں. لیکن دین محمدی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں چیزیں چونکہ بدل رہی تھیں، تو صحابہ کرام جب بھی کوئی نیا ایشو پیش آتا تو اس کو اس وقت کے رواج کی نظر سے نہیں سنتے کہ اچھا جی اب سب کہہ رہے ہیں تو یہی ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں تو یہی ہوگا، بلکہ آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے. اس سے مجھے آپ کو بھی ایک عمل ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی جگہ کوئی گائیڈ لائن نہ ملے تو ہمیں قرآن سنت سے اس بات کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے بعد اب بنی اسماعیل کی عملی زندگی کی کوششیں شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم کس طرح جیو گے. اور چونکہ اس صورت بلکہ اس سے اگلی صورت دونوں کا موضوع جنگ اور جہاد ہے، تو چند جملے بولنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں تاکہ آج کے دور میں جو جہاد کے لفظ کے ساتھ ایک خوف لاحق ہے نا، اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتے ہوئے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے جو عام کی جاتی ہیں، تو آپ اس کا خاطر خواہ جواب دے سکیں ایسے لوگوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے صورت آراف میں دیکھا کہ پچھلی قومیں جب غلط کام کرتی رہیں، نبی ان کے پاس آئے، ان کو نہ مانا، تو اللہ نے ایک ایک کو پکڑا اور ان کو تباہ کر دیا. کسی پہ طوفان آ گیا، کسی کے اوپر پتھر پڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، جو آپ کے سامنے کے لوگ تھے، جب انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے. ایک طوفان، ایک مکہ میں زلزلہ آتا اور سب مکہ والے ختم ہو جاتے. مدینہ میں آنے کے بعد اگر کوئی ستاتا تو ان سب کے گھروں میں پتھر پڑتے، وہ سب ختم ہو جاتے. لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ آخری نبی تھے، دوسری بات ہے کہ آپ کے فالوور دوسرے نبیوں کی فالوور سے بہت زیادہ تھے، تو لہٰذا آپ کے لیے اب کیا کیا، اب یہ بات ہے جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے، پچھلی قوموں پہ اللہ نے خود عذاب رکھا اور مر گئے، پورے کے پورے ختم، ڈیمالش. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے کیا کیا کہ دشمنوں کو کسی آفت میں مارنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد پھر آپ کی امت کے ہاتھوں سے مروایا. کب مروایا؟ ان کے گھروں میں جا کے گولیاں چلا دو، نخطے اور بے گناہ شہریوں پہ گولے برسا دو؟ نہیں، جب وہ خود اسلام کو مار ختم کرنے، نبی کی جان لینے اور اسلام کو نقصان دینے کے لیے آئے تو بہادری کے ساتھ مقابلہ کرو. بہت خوبصورت نظریہ ہے. اس وقت بس اتنی ہی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ نبی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اس میں ان جنگوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے. پیچھے ہم کب سے حضرت موسیٰ کی قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آج موسیٰ کے فالوورز کدھر ہیں. موسیٰ کی زندگی میں وہ مشن پورا نہیں ہوا کیونکہ اچھے ساتھی نہیں ملے. حضرت عیسیٰ کے لیے بھی مشن پورا نہیں ہوا، ان کے بھی ساتھی برے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی بڑے خوبصورت ملے، جو ہر گھڑی ہر لمحے تیار تھے، جنہوں نے جنگ ہو یا جہاد ہو یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں چلنا چاہا. تو لہٰذا یہ جہاد اور تبلیغ دونوں ساتھ ساتھ چلتے گئے. آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، ایک ہاتھ نہیں اٹھا کفو ایدیکم، پڑھ چکے ہیں سورۃ نساء کی آیت میں، ہاتھ اٹھاؤ نہیں. اس وقت بھی مکہ میں لوگ تھے، ان کو بھی بہادری تھی، لیکن آپ نے کہا ابھی نہیں، ابھی تربیت کرو، ابھی ان کی ٹریننگ ہو. مدینہ میں آنے کے بعد جب دشمن خود فوج لے کر آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آج کوئی دنیا کا مہذب ملک کیا کرتا ہے جب کوئی دوسرا اس کے اوپر حملہ کرنے آتا ہے؟ پھول بھیج کرتا ہے کیا؟ وہ اس کے زخمیوں کو پٹیاں کرتا ہے؟ بھائی آپ آئے ہیں تو ہم بھی مقابلہ کریں گے. تو اللہ کے نبی نے بات شروع نہیں کی یا آپ نے جنگوں کی پہل نہیں کی. تو یہاں اسی اصول کو سکھایا جا رہا ہے کہ دونوں کاموں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے گا. ہاں تبلیغ اور دین کو نافذ کرنا، اس کے بیچ میں قربانی بھی آئے گی، ہجرت بھی آئے گی، یہ سب کچھ ہمیں اس صورت میں ملے گا. صحابہ نے جب سوال کیا کہ بتاؤ کہ مال غنیمت کو کیسے کیا کرے، کہا تم چھوڑو، یہ تمہارے پوچھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ، جس کو جہاں مرضی دلا دے تم آپس کے تعلق اچھے رکھو. دیکھیے کریکٹر بلڈنگ ہے. اور اب یہاں نوٹ کر لیجئے، سوال یہاں اٹھا جیسل ان کما انل انفال، اور جواب کہاں آئے گا؟ آیت 41 دسویں پارے کی پہلی آیت میں آئے گا کہ انفال کس جگہ ہے. تو گویا کہ یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ کریکٹر بلڈنگ. آج امت مسلمہ کی بھی کردار سازی کی ضرورت ہے. کسی گروہ کو بھی مالی معاملات میں انوالو کرنے سے پہلے ان کی تربیت کرنی چاہیے. اور میں نے دیکھا کہ آج دین کے کام کرنے میں جو کیوس پیدا ہوتا ہے نا، اکثر مالی معاملات میں پیدا ہوتا ہے. اور اناڑی اور کم تربیت یافتہ لوگ جو ہیں ان باتوں کو ایشو بنا دیتے ہیں، کہا تم ان باتوں کو چھوڑو، آپس کی اصلاح کرو. اصل میں غزوہ بدر کے ناطے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فتح کو کیسے سنبھالو. پیچھے ہم نے سورت آل عمران میں غزوہ احد کی شکست کے سبب پڑھے، یہاں غزوہ بدر کی کامیابیاں پڑھیں گے. دیکھیے دو ہی موقع زندگی میں مشکل ہوتے ہیں، دکھ اور خوشی. عام حالات میں تو ہم سب نارمل ہوتے ہیں، ہم بھی کو بہت زیادہ مستی میں نہیں آتے، لیکن جب بہت خوشی آتی ہے تو اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اصلحوا ذات بینکم، پچھلے معاملوں میں جب تک تم میں اتحاد تھا تمہیں جنگوں میں فتح حاصل ہوئی، آج ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاف تمہاری شکست کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے بتا دیا کہ تم رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. ہاں سچے مومنوں کی اب کچھ صفات بیان کر دی گئیں. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں. اپنے دل کو چیک کریں میں اور آپ، بلکہ ڈرتے بھی نہیں لرز جاتے ہیں. کہ اس وقت میرا دل لرز رہا، کام رہی ہوں، جیسے کہ بہت خوف کی بات ہو. کیا میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میں اپنی پلس کو بھی نوٹ کر سکوں، میں اپنی ہارٹ بیٹ کو بھی نوٹ کر سکوں؟ اگر یہ ہے تو الحمدللہ یہ ایمان کی موجودگی ہے. اور اگر بے حسی تاری اور ادھر دیکھ ادھر دیکھ، اس کو پوچھ ادھر کیا ہو رہا ہے، تو مان لیجئے کہ یہ چیزیں جو ہیں پھر ہمارے ایمان کی کمزوری اور اس کی موت کی دلیل ہے. اور جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ حقیقی مومن ہیں. یہ ساری صفات مجھے آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہے اگر واقعی ہم سچے معنوں میں ایمان کی بات کرتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ اپنے اوپر قابو نہیں پائیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے، اور اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا گویا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی لوگوں کے دو گروہ تھے، زیادہ ایمان والے اور کم ایمان والے۔ کفار کی بات نہیں ہم کرے، وہ تو تھے ہی، ہر دور میں ایمان کے ناطے سے لوگوں کے مختلف گروہ ہوتے ہیں۔ مثلا کسی سے کہا جائے کہ یہ سب کرسیاں اٹھا کر باہر رکھنی ہیں، کچھ تو فوراً کہہ دیں گے سوری نہیں ہوں گی، کچھ کہیں گے 15 منٹ کی کھیل ہے، کچھ کہیں گے نہیں 2 دن لگ جائیں گے۔ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نہیں کہ وزن اٹھانا ہے، نہیں، ایمان کی طاقت ہے۔ صحابہ میں بھی یہ سب کچھ تھا، کچھ لوگ تھے وہ سنتے اٹھ پڑتے تھے، کچھ جو تھے وہ ذرا ڈھیلے ڈھیلے اٹھتے تھے، کچھ اٹھتے ہی نہیں تھے، کچھ کا بس یہی کافی تھا۔ یہی بات ہے، بالکل نہیں ان کا دل کر رہا تھا کہ جنگ ہو، لیکن اللہ کے نبی لے کے نکلے۔ یاد رکھیے کہ جو نبی کی نظر ہوتی ہے نا وہ عام انسان کی نہیں ہوتی، اور جو ایک لیڈر کی نگاہ ہوتی ہے نا وہ ایک فالوور کی نہیں ہو سکتی۔ تو بعض دفعہ دین کے کاموں میں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی پہ پھر اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی کا تذکرہ ادھر کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تم کو دے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تم کو ملے، کون سا؟ جس پہ سونا چاندی لدا ہوا ہے اور صرف 50 لوگ اس قافلے کی حفاظت پہ ہیں۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ ہاں، مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ بس وہ ہم اپنی زندگی میں ایزی ٹاسک چاہتے ہیں، لائٹ تھنگز، ریلیکسڈ، اچھے وقت، اوقات، جو چیزیں ہمیں بہت سوٹ کریں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، کبھی کبھی مشکلوں میں ڈال کر دنیا کو دکھاتا ہوں کہ اللہ حق کی مدد کرتا ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں آسان راستہ نہیں چاہیے، کامیابیوں والا چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے صراط مستقیم میں کہ اللہ آسان راستہ دے، ہم کہتے نہیں سیدھا راستہ دے، یعنی جس کا انجام اچھا ہو۔ اب غزوہ بدر کی کچھ جھلکیں، اور وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے مسلسل 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، یعنی فرشتوں کے آنے سے فتح نہیں ہوئی۔ یہ بھی غلط بات ہے اگر کوئی کہے گا چونکہ فرشتے لڑے تھے تو مدد ہوئی، نہیں، یہ تو صرف تمہیں ریلیکس کیا جا رہا تھا، یہ تمہاری تسلی تھی اور تمہارے دل سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے۔ تو یاد رکھیے، مسلمانوں کی مدد کل ہو یا آج ہو، یہ اللہ کے حکم سے ہوگی، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا۔ میدان جنگ پر لوگ سو جائیں، کبھی سنا آپ نے؟ لیکن یہ ہے ایک ایمان والے کے دل کی حالت۔ سچا مومن تلواروں کی جھاڑ میں بھی مطمئن ہوتا ہے۔ صحابہ انگرے تھے، اتنا ریلیکس تھے، اور کافروں کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ حدیث میں آتا کہ نماز پڑھنے کے دوران جو نیند ہے نا، یا آپ کہہ لیں قرآن سنتے ہوئے بھی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور مشکلوں میں، دین کے کاموں میں اور جنگوں میں جو نیند آتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نیپ دلوایا اللہ نے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے۔ کبھی آپ کو کسی پہ بہت غصہ آیا ہو، آپ دکھی ہوں، ڈپریس ہوں، شاور لے لیں۔ یہ پانی کی طبیعت ہے کہ وہ آپ کے دل کا بھی بغض ہو دیتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی ریلیکس فیل کرتے ہیں، اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ دیکھیے، فرشتے ایمان والوں کی ثابت قدمی کے لیے آتے تھے۔ میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روک ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ اپنے بندوں کے لیے جو مرضی کہہ دے، مجھے آپ کو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگ جنگ کا موضوع سنتے ہی بہت ڈیفینسو، ہائے میں ایسی، ہائے یہ نہ ہو جائے، یہ کیوں کہہ دیا، وہ کیوں کہہ دیا۔ بھائی نہیں، بات ہو گئی، ختم بات۔ یہ جب اللہ کے نبی کو ستائیں گے تو میں ان کو ایسے تو نہیں چھوڑوں گا. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اس لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے ایمان لانے والوں, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری, الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے, تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بڑی بری باز گشت, وہ بڑی بری جائے باز گشت ہے. اس میں ایک ادب ہے, میدان جنگ سے پشت پھیرنا یعنی عین وقت پہ سب کو چھوڑ کے الگ چلے جانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. کیوں؟ اس بندے نے اپنی حرکت سے بتا دیا کہ اس کو اپنی جان اسلام کی اور مسلمانوں کی جان سے زیادہ پیاری ہے. بالکل یہی کلیہ آج بھی دین کے کاموں کے لیے ہے. میری آپ کی جنگ کیا ہے؟ ہم نے تلوار تو نہیں اٹھانی, ہم تو یہ قلم اٹھاتے ہیں. تو یہ بات میرے لیے بھی ہے اور ہر اس ساتھی کے لیے جس کو اللہ نے کہیں دین کا کوئی کام دیا. عین وقت پہ خود پیچھے ہو جانا اور دین کو یتیم مسکین بچے کی طرح چھوڑ دینا, یہ کبیرہ گناہ. ایسے لوگ اپنی مجبوریوں کے نام پہ شاید اللہ کے ہاں تو سرخرو ہو جائیں, لیکن ان کی وہ عزت اور وہ مقام نہیں ہے جو ان لوگوں کا ہے جو ہر مشکل کے وقت پہ اپنے دین کو باقی رکھتے ہیں. بس حقیقت یہ کہ تم انہیں قتل نہیں کر رہے, بس حقیقت یہ کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. ایک ایسا بھی وقت آیا بدر میں کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں, ٹوٹ گئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے زمین سے ایک مٹھی پکڑی, جیسے ایک مٹھی بھر مٹی پکڑی اور یوں پھینکی, اللہ کے حکم سے پورے کفار کی آنکھوں میں چلی گئی. جس سے ایک دم ذرا ہلے تو ان کے ہاتھوں کے ہتھیار گرے, اور مسلمانوں نے وہ پکڑے اور اسی کے ساتھ لڑے اور فتح ہو گئی. آج بھی یہی ہے, اللہ مٹی کو بلٹ بنا دیتا ہے, ہاتھ تو وہ پیدا کرو. تو آج بھی دین کا کام ہوگا تو صرف اللہ کی توفیق سے ہوگا, صرف مجھے آپ کو ہاتھ آگے رکھنے کی ضرورت ہے. اور مومنوں کے ہاتھ جس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. ذالکم ان اللہ موہن قید الکافرین, اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کرے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, آج حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. اب عباس آ جاؤ تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے, ورنہ پھر پلٹ کر اگر اسی حماقت کو دہراؤ گے تو ہم بھی ایسی سزا کو دہرائیں گے, اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. کس گروہ پر اللہ کی مدد آتی ہے ہائی لائٹ کر لیجئے. جس کے اوپر واقعی اللہ کی مدد آنی چاہیے ان کے اندر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سر پیچھے نہ کرو. یہ ہے وہ گروہ جس کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے. لوگ زیادہ ہیں یا کم کوئی فرق نہیں پڑتا, ہیں کس کیلے پر کے. اسلام میں ہیڈ کاؤنٹ نہیں ہے, کوالٹی کانشیس ہے, کوانٹیٹی کانشیس نہیں ہے. آج 1 بلین سے زائد مسلمان ہیں, کیا چینج لا رہے ہیں دنیا میں؟ اس ملک میں کتنے مسلمان ہیں, یورپ میں کتنے مسلمان ہیں, امریکہ میں کتنے مسلمز ہیں, کینیڈا میں کتنے, کیا چینج آ رہی ہے؟ اور یہاں 313 دشمنوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا, حالانکہ وہ کوئی نہیں سنتے. یعنی پوچھیں ذرا پیچھے کیا بات ہوئی, کہیں گے پتہ نہیں توجہ نہیں رہی تھی. یہ حال نہ ہو سنتے ہوئے. یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دے دیتا, لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے روحی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. یہ کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے. اندر خیر ہوتی ہے نا اللہ سنوا لیتا ہے. آج آپ کو لگ رہا ہے نا ہمیں سننے سے فائدہ نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے. آپ کو اللہ نے یہ اللہ کے بٹھا دیا نا, یہ آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہے. حدیث میں آتا ہے یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے سے بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو یہ دعا کیا کر اللہ بٹھا دے, چاہے بیٹھ کے سوتے ہی رہے لیکن بٹھا دے. یہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ اللہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے باہر نہ پھینک دے. ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یہ ہے القرآن و حیاتی۔ اسی پہ آپ کو درس دیا تھا انٹرو والے دن۔ جس کو یہ آیت سمجھ آ گئی وہ کبھی اسلام کو چھوڑے گا نہیں، نہ اللہ کے حکم کو توڑے گا، اور وہ کیا کہ یہ پکار آپ کو مجھے زندگی دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، حرکت کا نام ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، نمازوں پہ، قرآن پڑھتے ہوئے، دین کی دعوت، جہاد کی دعوت، تو ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے تو دیکھیے، نہ نرم گدے نہ گرم بستر، لیکن موجیں کرتے تھے۔ نبی کے گھر میں کیا تھا؟ آپ آج دنیا جمع کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنے بیڈ ہے گھر میں، کتنی کاؤچیز ہیں، کتنے اے سیز ہیں۔ نہیں، اسلام کوالٹی آف لائف کی بات کرتا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے۔ یہ ہے وہ برکت جس کے لیے آج انسانیت تڑپ رہی ہے۔ سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، خلا ہے۔ وہ کب ملے گا؟ جب لبیک کہو گے۔ کس پہ؟ ہر حکم پہ۔ جی اللہ میں کروں گی، میں آؤں گی، میں بتاؤں گی، میں بیٹھوں گی، میں مانوں گی۔ اور آپ دیکھیے جو بناتا ہے نا، اس کو اچھا پتا ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ کوئی مشین لاتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ آتی ہے، ہاؤ ٹو یوز، ریڈ بیفور یوز، قرآن کیا ہے، اللہ کا کلام، انسان کیا، اللہ کا کریچر، اللہ کی کریشن۔ یہ قرآن ایک بک لیٹ ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کیسے جیو، کیسے پڑھو۔ جوتا لے کر آتے ہیں، یہ رائٹ فٹ ہے، یہ لیفٹ فٹ ہے، آپ رائٹ کو لیفٹ، لیفٹ کو رائٹ میں پہنے، پھر چلیں اور گریں، تو آپ کہیں گے جوتی نہیں بنانی آتی ان کو، گر گئی، انہوں نے کہا پہنی کدھر تھی، الٹی پہنی تھی۔ آج یہ ہمارا حال ہے، ہم قرآن سنت کو الٹا پہن رہے ہیں۔ عورت مرد بن کے جینا چاہتی ہے تو پھر بےچاری تھکے گی اور کیا کرے گی، مرد عورت بن کے بیٹھ گئے تو نقصان کیا ہوا، نظام بگڑ گیا، ماں باپ کمزور ہو گئے، اولادیں سرکش ہو گئیں، نظام بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ترتیب کو بدل دے۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بڑی ڈرانے والی آیت ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ کب اللہ حائل ہوتا ہے؟ جب بندہ آنا نہیں چاہتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو پیار سے بھی بلا لیتے ہیں، غصے سے بھی بلاتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، کسی کو بھی کہتے ہیں، خود بھی نہیں آتا، حائل ہو گیا اللہ۔ نو کہہ دیا، نو ہو گئی، یہ بات ہے، یہ اللہ کا انتقام ہے۔ تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں تمہاری راہ نہیں ہے، تم نہیں آنا چاہتے، ہم تمہیں نہیں بلاتے، شوق سے بیٹھو گھر میں، تمہیں نماز کی فرصت نہیں، نہ پڑھو نماز۔ تمہارا دل لگژری میں لگتا ہے، لگے رہو، گرم بستر اٹھنے نہیں دیتے، فجر قضا ہوتی ہے، بیٹھے رہو، میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ایک دو دن کے بعد گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے دن گلٹ ہوتا ہے نہ جانے کا، جو مسجد میں نہ جائے یا کہیں دین کی جگہ پہ نہ جائے، اس کے دو چار دن بعد کہتے ہیں میرا فیصلہ بہت درست تھا، میں نے رائٹ ڈیسیزن لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، کتنے تھے مسلمان؟ بہت تھوڑے تھے، شروع میں تو گنتی کے تھے، اور بدر کے موقع پہ 313۔ زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آج ہم مسلمان تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ، لیکن وہ تھوڑوں کی اللہ نے مدد کی، آج زیادہ کی بھی کرے گا۔ کب؟ جب وہ لبیک کہیں گے اللہ کے حکموں پہ۔ ایمان لانے والو، جانتے بوجھ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ بنو، اپنی خیانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں بچے، گھر، آپ نے کبھی کسی مالی کو دیکھا ایک خاص حد تک پانی دے کر نہ چھوڑ دیتا؟ کیونکہ پودے کو زیادہ پانی دیتے ہیں نا تو وہ اور ہی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں اور اپنے گھروں کو اتنا پانی دے دیا کہ شاید ان کو بھی زندگی کا مقصد نہیں سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں بیلنس کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان لانے والے، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑے فضل والا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں دے دے یہ فرقان، حق باطل کا فرق، زندگی گزارنے کا وہ نقشہ اللہ ہمیں دے دے جو واقعی ہمیں جنت میں لے جائے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حق کے منکر آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے، ابھی کون سا وقت ہے جب آپ کی جان لینے کے ارادے تھے. ذرا سوچئے، میرے آپ کے اوپر تو یہ وقت نہیں آیا کہ لوگ ہماری جان لینے لگ جائیں دین کے نام پہ. نبی کی تو جان کے لالے پڑ گئے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا. آپ پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ قاتلانہ حملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے، پھر بھی کہاں آپ کا انتقال ہوا؟ گھر پہ، طبعی موت. تو آپ میں کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ جب تک نہیں چاہے گا ہم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں. اللہ اکبر، جن کا دل نہیں لگتا نا قرآن میں وہ یہی کہتے ہیں، کہتے مزہ نہیں آتا، اولڈ ڈیٹڈ باتیں، پرانی باتیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر واقعی حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں. نوٹ کیجئے گا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسجدوں کے ٹیک کیئرر خود بھی تقویٰ والے ہوں. اللہ معاف کرے، آج وہ وقت آ گیا کہ وہ خود نماز بھی نہ پڑھیں لیکن چونکہ ہاتھ میں صدارت اور وزارت ہے تو حکم ان کے ہی چلیں گے. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. آج مسلمان کیا کرتے ہیں دین کے نام پہ؟ سیٹیاں اور تالیاں کب بجتی ہیں جی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، کیا ملتا ہے وہاں سے؟ اور آج لوگ قرآن سے زیادہ قوالیاں شوق سے گنتے، یہ مکہ والوں کی عادت تھی، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے. کبھی آپ دیکھا کریں لوگ جب اس میں سر دھنتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیے چار آیتیں ترجمے کے ساتھ سنا دو تو شاید نہ سنا سکے. پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ذرا نوٹ کیجیے گا، لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال صرف کرتے ہیں اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے. دیکھیں ذرا شیطانی کاموں میں لوگ کیسے پانی کی طرح مال بہاتے ہیں، اور دین کی بات آ جائے تو 10 قسم کے سوال اور جواب. مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر وہ یہ کافر جہنم کی طرف لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. جہنم کے ٹریش کین، جہاں آگ لگا دی جائے گی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو. یہی لوگ اصل میں دیوالی ہیں، بینک کرپٹ. اے نبی، ان کافروں سے کہو اگر باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کیا جائے گا. یہ ہمارے دین کا حسن، پچھلی زندگی کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ پچھلی روش کو دہرائیں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ تو سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والے، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ ہے موٹیو اسلام میں جنگ کا، فتنہ ختم ہو، پرسیکویشن ختم ہو اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. نہ تو جگہوں کے لیے جنگ ہے، نہ تیل کے کنووں کے لیے، نہ ملکوں پہ جھنڈے گاڑنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. یہ تھا چھوٹا سا خلاصہ غزوہ بدر کا. کل چونکہ شروع میں دوبارہ یہی موضوع ہے تو ہم ان آیتوں میں بہت سارے ریفلیکشن لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک چھوٹی سی بات جو میں یہاں دیکھتی ہوں, آن لائن ساتھی تو سنتے ہیں ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے, اگر آپ پر میں واقعی اس قرآن کو اس کا ڈیو حق دینا چاہیں تو آپ لوگ گھروں سے سنتے ہیں, آپ کی آئی ڈیز تو بالکل ٹھیک بیٹھ دکھتی ہیں, لیکن یہاں کے ساتھیوں کے تھوڑے سے حالات کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آپ بھی ایسے ہی نہ ہوں, تو کوشش کیا کریں کہ آپ 3 بجے سے پہلے بالکل ایسے بیٹھے ہوں جیسے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے شروع سے 15-20 منٹ میرے لیے بہت اذیت کے ہوتے ہیں, میں آپ کو سچ کہوں گی, ریکارڈنگ میں اتنی گڑبڑ ہوتی ہے اور آپ کے آنے کی وجہ سے بات بار توجہ بدلتی ہے. کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ 2 بجے کا سوچ کر 2:30 بجے یہاں پہنچ جائیں, آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں, قرآن پڑھ لیں. آج مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم 2 بجے آئے ادھر, مجھے میرا دل کہہ رہا تھا کوئی آئے ہی نہ اور میں اکیلی بیٹھ کے سال میں پڑھتی رہوں, میں نے اتنا انجوائے کیا. تو پلیز کل سے اس کا خیال رکھیے, جس کی مجبوری ہے آئیں, منع نہیں ہے کسی کو آنا, لیکن پہلے آئیں گے تو آپ خود اس ماحول کا حصہ بن جائیں گے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر, واسم جزا فی دنیا والآخرہ. سادا جی, جی جی اینڈ والی بات سے میں سٹارٹ کروں گی. بہت ہی زبردست آیات تھی وہ اس تازہ اس بات کے, ایک تو ٹائم پہ ماشاءاللہ کافی لوگ ٹائم پہ آتے ہیں, لیکن پھر بھی کوشش کریں جیسے سازا جی نے بھی کہا ہے نا کہ ٹائم سے پہلے اگر آپ نے لیپ ٹاپ آن کیا, جس پہ بھی آپ ہیں, موبائل پہ بھی ہیں, اس سے یہ ہوگا کہ بعض دفعہ آپ کی نیٹ کی, پرل ٹاک کی, کسی چیز کی پرابلم ہوتی ہے, تو وہ پہلے سے اس کو فکس کر کے رکھیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ مینٹلی بھی پریپیئر ہوں گے کہ میرا یہ کام کرنا ہے یا کچھ بھی ہے, تو اس سے پہلے پلیز ضرور ریڈی رہیں. جی تھوڑا سا ریویو کروں گی, بس اتنا مجھے بتائے کہ آج کے پارے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ چیزیں تھیں آج, اتنا زیادہ ماشاءاللہ, بالکل واقعی بہت زبردست آیات تھیں. ان کو ہم وہ کہتے ہیں نا, ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کرنا, چھوٹی سی چیز میں ہم نہیں سمو سکتے نا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ساتھ ساتھ دادا جی نے ایکسپلین بھی بہت اچھے طریقے سے کچھ چیزوں کو کیا ہے. بس آپ بتائیں آج آپ نے کیا اپنے لیے لیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بس مجھے یہ تھوڑا سا آپ ایک ایک سینٹینس میں لکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسی پہ ابھی وائنڈ اپ کر دیں گے. کین سم ون رائٹ ٹاپک فار انفال؟ جی یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جن لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے ان کو یہ سارے نوٹس جو ہیں ویا ای میل جو ہیں آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے, اور جو ڈیلی ریکارڈنگ ہماری ہوتی ہے کلاس کی وہ بھی لنک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بھی ہمارے ایڈمن ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ سارا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. کنزل مال خواہشات پر قابو رکھنا ہے جی, یہ آپ کا سمجھ نہیں آیا آبان جی, اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ جانا ہے جی. ان شاء اللہ ان صلاح سے بچنا ہے, اللہ کے دین کو قرآن پڑھ کے چھوڑنا نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں چلنا ہے, اللہ خود ہماری مشکل آسان کرے, اور گھبرانا نہیں, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے جی, بالکل دین پر ثابت قدمی رکھنی ہے. اور جی میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی جو لوگ ایز اے لسنر جنہوں نے جوائن کیا ہے ابھی صرف یہ دورہ قرآن سن رہے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو بھی یہ دیکھیں ایک قرآن ابھی صرف آپ پا رہا ہے کہ صرف ٹرانسلیشن کے گو تھرو جا رہے ہیں, آپ کو اتنا مزہ آ رہے ہیں, تو اگر آپ تفسیر جوائن کریں گے تو آپ اس کے لیے کتنا مزہ آئے گا. تو وہ ضرور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جن لوگ صرف ایز اے دورہ قرآن کے لیے رجسٹر ہوئے ہیں تو وہ آگے فیوچر میں اس تفسیر کے لیے بھی لازمن آپ نے آپ کو رجسٹر کروائیں, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو مختلف جو ہمارے ڈیز میں ویکینڈز پہ کلاسز جو کیری آن ہیں وہ وہاں سے آپ جوائن کریں. انشاءاللہ اگر نیا کوئی ہماری کلاس سٹارٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گی جی. اور کوشش کریں کہ جو کچھ سیکھتے ہیں جس میں ساتھ جی آپ کو ہائی لائٹ کرواتے ہیں ان کو ضرور ایک دفعہ, کیونکہ اب ہمارے پاس رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, تو لازمن چیک کیا کریں کہ ہم نے کیا, ہمیں ہائی لائٹ کر کیا آیا, اس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور اس کو ہم لے رہے ہیں جی. اب دورے قرآن کے یہ کیسے کرنا ہے جی, اس کے ہمارے لنک پہ جائیں, جیسے ابھی ہمارے ایڈمن ساتھ ساتھ آپ کو سینڈ کرتے رہتے ہیں, وہاں پہ آپ دورے قرآن جو ہے رمضان 2016 پہ جا پہ کلک کریں, وہاں پہ رجسٹرڈ فارم آ گیا, یہ یہاں پہ آ گیا ہے, یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. ٹھیک ہے تو باقی بھی کوشش کریں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے. جی یس ڈیئر سسٹر دورہ اکرام الحمد للہ سائن بورڈ ٹو اینٹر ا کورس ابھی الجنا پلیز نیور مس انرول سون فور اٹ. بالکل جی بالکل یہ دیکھیں آ جائے گا. ابھی آپ تھوڑی دیر بعد ٹرائی کیجیے گا ہمارے nooruklan.com کی ویب سائٹ پہ بھی آئے وہاں پہ بھی آپ کو لنک مل جائے گا. ٹھیک ہے تو میں ابھی اس لیے زیادہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل مل گیا ریڈی الحمد للہ ہمارا ٹائم اوپر چلا گیا ہوا ہے. یہ کاپی اینڈ پیسٹ کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کا لنک جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے اور کوشش کریں ماشاءاللہ اتنی زیادہ ڈیلی سٹارٹ میں بھی ہمارے ہم سب لوگ جو ہیں مل کے کرتے ہیں ہم نے کیا سیکھا ہے. کوشش کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارا جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بلکہ اس کے بعد بھی ہم اسی سیکوینس کے ساتھ اس چیز کو لیتے جائیں اور کوشش کریں کہ ایک ایک چیز جو ہمیں سکھائے جا رہے استاذہ جو اتنے دل کے ساتھ اور اتنے محبت سے ہمیں ایک ایک چیز کوشش کرتے ہیں اور ڈیل رہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو لیں تو واقعی ہم کوشش کریں اس کو اپنے اندر لینا. اور جن جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو بعد میں لازماً اپنا تجزیہ کریں کہ ہم اس سے کیا سیکھا اور اپنے عمل میں کیا لے کے آئے ہیں. اور جو دعائیں آپ کو جیسے ساتھ بتائی ہیں وہ ساتھ میں ضرور لیں. آپ حصن مسلمین اور آپ قرآن اور مسنون دعائیں صبح و شام کی دعائیں حفاظت کی دعائیں اور ویسے آپ نے بھی آپ کو بتایا جو افطار کا ٹائم جیسے زاد و خیر میں کتاب سو میں آپ نے پڑھا ہے کب کا دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے دعائیں ضرور مانگیں. کوشش کریں کہ سب کو اس دین کی طرف لے کے آئیں قرآن کا شور لے کے آئیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے سن رہے ہوں گے کہ قرآن صرف کیا ہے, یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ سیکھنے کی اس میں کوئی شک نہیں, ہدایت کی کتاب ہمارے لیے ہے ماشاءاللہ. ایک ایک چیز کو میں نہیں کہہ سکتی کہ ہم کتنا اس کو ایکسپلین الفاظ میں نکال سکتے کیونکہ اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے نا, اور سب سے زیادہ پریکٹیکلی ہم نے اس کو لینا ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ کوشش کریں گے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالی اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اور سب سے جو اچھی بات ہے اللہم آتی نفسی تقواہ وزکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیہ ومولاہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. یہ جو دعائیں ہیں اپنے لیے نفس کی اللہم حسبنا حسابا یسیرا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دعائیں بہت زیادہ ہیں استاذہ جی بھی ساتھ ساتھ ڈرتے رہے ہیں, ویسے بھی آپ جہاں سے ٹرائی کریں گے ہماری قرآنی مسنون دعائیں ہیں صبح شام کی, ان کو ضرور اپنی جو دعاؤں میں شامل کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس پہ عمل کرنے والے بنائے. جزاکم اللہ ہے جی. کوشش کیجیے گا سسٹر جب بھی کلاس کے دوران کسی کو آپ آتے ہیں تو لبیک ایک ہی دفعہ کلاس کے سٹارٹ میں ٹائپ کر دیا کریں. کلاس کے جیسے نوٹس لیے جا رہے ہوں تو اس کے دوران پلیز کچھ بھی نہ ٹائپ کریں. ویسے ماشاءاللہ زیادہ تر تو آپ لوگ سب بہت زیادہ کامن کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ابھی نہیں پتا تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے تو وہ پلیز کچھ بھی آمین تک بھی نہ لکھیں کیونکہ ایک سیکوینس میں ہمارے نوٹس چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویا ای میل آپ کو سینڈ کر پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں ہمیں دوبارہ سے نہیں کرنا پڑے گا, اس کو کریکشن نہیں کرنے پڑے گی, ان کو ری کنیکٹ نہیں کرنا پڑے گا سارا کچھ ہمیں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتب علينا انك انت التواب الرحيم الهي امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.